باب تصوف اور اصحاب تصوف و سلوک پر اعتراضات اور ان کے جوابات۔ پہلا اعتراض، تصوف ایک بدعت ہے۔ دوسرا اعتراض، اظہار کشف جائز نہیں، تحدیث نعمت اور اظہار دین عدم اظہار مشروط بشرط ہے۔ تیسرا اعتراض، بعد موت جسمانی روح کا علم اور حافظہ موجود رہتا ہے، روح سنتی بھی ہے، سوال و جواب نہ قرائن کے وقت عود روح الی البدن، قبر میں انبیاء کی روح کا تعلق جسم سے، عذاب قبر جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، سماع موتا پر اجماع امت ہے۔ چوتھا اعتراض، روح سے اکتساب فیض ممکن نہیں، حضور کے ارواح انبیاء سے ملاقات، روح سے کسب فیض، روح سے اجراء فیض۔ پانچواں اعتراض، صحابی ہونے کی شرط، حدیث کی حقیقت۔ چھٹا اعتراض، قصد رسول اور کشف قبور، مدرسہ محمدیہ دور صحابہ کے بعد کشف الہام میں اضافہ کیوں ہو گیا؟ ساتواں اعتراض، قراءت سلسلہ مشائخ کی کوئی سند نہیں۔ آٹھواں اعتراض، اسماء و رجال سے شواہد، دلائل نقلی۔ نواں اعتراض، تصوف ایک بدعت ہے۔ انسان بھی عجیب مجموعہ اجداد ہے، اس نے زندگی کو مختلف خانوں میں تقسیم کر رکھا ہے اور ہر شعبہ زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل کے لیے ایک الگ اصول قائم کر رکھا ہے، اور مختلف شعبہائے زندگی کے اصول مختلف ہی نہیں بلکہ متضاد بھی ہیں۔ مثلا جسمانی صحت ایک شعبہ ہے جس کے لیے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ صحت بگڑ جائے تو اس کے علاج کے لیے کسی ماہر طبیب یا ڈاکٹر سے مشورہ لیا جائے، کسی عطائی سے مشورہ لینے میں نقصان کا خطرہ ہے، اور اپنی سمجھ کے مطابق بھی خود علاج شروع نہ کیا جائے کیونکہ جان کا خطرہ ہے۔ اسی طرح ایک شعبہ قانونی معاملات ہے، اس سلسلے میں حرف آخر کسی ماہر قانون کی رائے کو سمجھتے ہیں، یہ اصول بالکل درست ہیں، لیکن جہاں دین اور ایمان کا معاملہ آیا ہر شخص ایک مجتہد کی طرح نہایت اعتماد سے جو چاہے گا کہہ دے گا، اور لطف یہ کہ ہر بے تکی بات کو سند اور حرف آخر ہی سمجھے گا۔ دین کے معاملے میں اس اصول کی کارفرمائی سے عجیب مشکل پیش آتی ہے۔ تصوف کو بدعت کہنے والوں کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کے نام نہاد مجتہدین کی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کتاب میں ایک باب تصوف کا ثبوت کے عنوان سے موجود ہے، اس سوال کا تفصیلی جواب اور علمی تحقیق کا ذخیرہ اس باب میں ملے گا، اور اگر کسی کو اس سے زیادہ تفصیل درکار ہے اور علمی تسکین چاہتا ہے تو فتح الباری، اقتضاء صراط مستقیم اور الاعتصام اور فتح الملہم کے متعلقہ حصوں کو ایک نظر دیکھ لے۔ حقیقت یہ کہ تصوف کو بدعت کہنا دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر آدمی برخود غلط بھی ہو تو اس سے بھی بڑی بڑی ٹھوکریں کھا سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی دستور کی عبارت میں تمام جزیات کا بیان نہیں ہوتا بلکہ صرف اصول و کلیات بیان ہوتے ہیں۔ اسلام کا دستور قرآن ہے، اس میں دین کے تمام اصول و کلیات موجود ہیں، ان اصول و کلیات کی عملی تعبیرات اس نبی میں موجود ہیں، اور ان اصول و کلیات سے جزیات کا استخراج کا طریقہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ علماء حق جو ورثۃ الانبیاء ہیں اس طریقے استخراج کے مطابق وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جزیات کا استخراج کرتے رہے ہیں۔ اصول اور کلیات مقاصد کی حیثیت رکھتے ہیں، ان ذرائع وسائل کو ڈھونڈ نکالنا جو مقاصد کے حصول میں ممد ثابت ہوں اور انہیں ذرائع سمجھ کر ہی اختیار کیا جائے دین کے خلاف کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ وسائل اس صورت میں بدعت ہوں گے جب انہیں جزو دین یا اصل دین سمجھا جائے، ورنہ یہ وسائل مقاصد کے حکم میں ہوں گے، کیونکہ ذرائع اور وسائل مقصد کا موقوف علیہ ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں حکم ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ یا رسول اللہ آپ تبلیغ فرمائیے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہو، یہ حکم دیا گیا کہ تبلیغ کرو، بس تبلیغ کرنا مقصد ٹھہرا، ذریعے کی تعین نہیں کی، زبان سے ہو، تحریر سے ہو، عمل سے ہو، ممبر پر چڑھ کر ہو، کرسی پر بیٹھ کر ہو، سجدے میں ہو، میدان میں ہو، گاڑی میں بیٹھ کر ہو، موٹر میں ہو، تقریر میں لاؤڈ اسپیکر استعمال کیا جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام ذرائع ہیں، اور چونکہ یہ ذرائع اشاعت دین کے لیے ہیں لہذا یہ مقدمہ دین ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اب یہ کہ تنہا ذکر کریں، حلقے میں بیٹھ کر کریں، زبان سے کریں، قلب و روح سے کریں، چلتے پھرتے کریں، بیٹھ کر کریں یا لیٹے ہوئے کریں، انگلیوں پر گن کر کریں یا تسبیح کے ذریعے کریں، تمام وسائل و ذرائع ہیں، اور ذکر الہی مقصد ہے۔ ان ذرائع کو بدعت کہنا حصول مقصد میں رکاوٹ پیدا کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ میں مسلک کے لحاظ سے دیوبندی ہوں، شرک و بدعت کا دشمن ہوں، انسان پرستی اور خبر پرستی کا دشمن ہوں۔ نظر و نیاز کھانا، مقررہ اوقات پر عرس کرنا، غیروں کے مال پر نظر رکھنا میرے مسلک کے خلاف ہے۔ میرا مسلک یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں کتاب اللہ، بائیں ہاتھ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سامنے سلف صالحین کی اختیار کردہ صراط مستقیم، اور بس۔ امور کشفیہ کا اعتبار ہوگا جب کتاب و سنت سے متصادم نہ ہو، ورنہ القاء شیطانی ہوگا۔ میرا سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ ہے جس میں روح سے بھی فیض لیا جاتا ہے، مگر روح سے فیض لینے سے مراد وہ نہیں جو جہلا سمجھتے ہیں، بلکہ روح سے کسب فیض کی حقیقت گزشتہ کسی باب میں بیان ہو چکی ہے۔ ہاں، مبتدی کے لیے روح سے فیض حاصل کرنا محال ہے۔ میں تصور شیخ کا حامی نہیں اور ہمارے سلسلے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وظائف لسانی میں ہمارے ہاں سب سے بڑا وظیفہ تلاوت قرآن مجید ہے، پھر استغفار اور درود شریف۔ حلقہ ذکر میں صرف اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے، یا ہر مقام پر آیات قرآن کا وظیفہ بتایا جاتا ہے، سیر کعبہ میں لبیک کا وظیفہ اور فناف الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف۔ باقی تمام منازل سلوک میں سوائے اسم اللہ کے کوئی دوسرا ذکر نہیں بتایا جاتا۔ رفقا کو جمع کر کے توجہ کرنا، سانس کے ذریعے ذکر کرنا وغیرہ مقصود نہیں سمجھتا، بلکہ وسیلہ اور مقدمہ مقصود کا سمجھتا ہوں۔ نہ خود حلقہ بنانا دین ہے، نہ توجہ کرنا ہی دین ہے، نہ صرف ناک سے سانس لینا ہی دین ہے۔ ہاں، یہ مقدمات دین ہیں۔ ہمارے سلسلے میں ان اوراد اور وظائف کی قطعی کوئی گنجائش نہیں جو سنت سے ثابت نہ ہو۔ ہمارے اختیار کردہ وظائف اور معمولات میں سے اگر کسی چیز پر بدعت کا اطلاق ہوتا ہے تو ثبوت پیش کیجیے۔ کتاب و سنت کی واضح تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، انہیں کو مشعل راہ، مصدر ہدایت اور معیار ہدایت سمجھتے ہیں اور بس۔ فصل: اظہار کشف و الہام جائز نہیں۔ یہ بات یوں ہی مشہور ہو چکی ہے کہ امور کشفیہ کو ظاہر نہ کیا جائے۔ عوام تو کیا خواص تک اس اظہار کو حرام سمجھتے ہیں اور اس پر تنقید کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اول اظہار علم سلوک ضروری ہے بطور اظہار نعمت کے، دوم یہ کہ سلوک دین کا شعبہ ہے اور اظہار دین ضروری ہے، سوم یہ کہ اظہار کی ضرورت انکار کے مقابلے میں ہوتی ہے اور انکار حد سے گزر چکا ہے اور یہ شعبہ دین کا انکار ہے، اس لیے اظہار ضروری ہے۔ باب: تحدیث نعمت اور اظہار دین۔ تحدیث نعمت اضرور حکم باری تعالی ضروری ہے۔ صاحب تفسیر مظہری نے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میں فرمایا کہ صوفیاء کرام کے اس اظہار پر تنقید نہ کی جائے، اور ارشاد الطالبین میں مذکور ہے فَمَنْ أَنْكَرَ عَلَى هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَقَالِ فَكَأَنَّهُ أَنْكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ۔ ترجمہ: جس نے اس قسم کی باتوں میں صوفیاء کا انکار کیا، گویا اس نے آیت قرآن کا انکار کیا، یعنی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا انکار کیا۔ اور مشکات اللباس فصل 2 میں حضرت عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب ان يرى اثر نعمته على عبده۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اظہار کیا جائے جو بندے پر اللہ کی ہوئی۔ اور اللمعات شرح مشکات میں ہے کہ عظیم جا معلوم شواد کی پوشیدہ کردن نعمت و کتمان این روان است و گویا موجب کفران نعمت است و ہم چنی ہر نعمتے کے ازباری تعالی بربندہ داد مثل علم و فضل باید کے ظاہر کنند تا مردم بشناسند و استفادہ نمایند و در مصداق مما رزقناهم ينفقون داخل میں شواد۔ ترجمہ: اس سے معلوم ہوا کہ نعمت کا چھپانا جائز نہیں، گویا یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ اسی طرح وہ نعمت جو اللہ تعالی نے بندے پر فرمائی، مثلا علم اور فضیلت، خیال میں ظاہری ہو یا باطنی، اس کا اظہار ضروری ہے تاکہ لوگ واقف ہو جائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ قرآن مجید کی آیت جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں کہ مصداق میں داخل ہو جائے۔ فائدہ: اظہار کمالات باطنیہ برائے فائدہ خلق جائز اور چھپانا ناجائز، اور چھپانے والا ماخوذ ہوگا، ہاں مدار نیت پر ہے۔ اور تفسیر جمل میں اسی آیت کے ضمن میں مذکور ہے وَلِذَلِكَ جَوَّزُوا للحامل ان يبين نفسه حتى يعرف فيقتبس منه لم يكن من باب التزكيه۔ ترجمہ: اسی وجہ سے گمنام آدمی کے لیے جائز ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ لوگ اس کو پہچان کر اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اس کا اپنے اوصاف بیان کرنا اپنی تعریف میں یا فخر میں داخل نہ ہوگا۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خزانوں کے انتظام پر مقرر فرما دیجئے۔ مدح نفسہ ویجوز للرجل ذالک اذا جہل امرہ للعامتے للحاجتے۔ مجھے خزانوں پر معمور کر دے، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا اپنی مدح کا بیان ہے، اور آدمی کے لیے ایسا اظہار اور مدح جائز ہے جب لوگوں کو ضرورت ہو اور اس کا کمال پوشیدہ ہو۔ اور اسی آیت کے تحت تفسیر جمل میں ہے کہ اما اذا قصدت تزکیت النفس وبمدحها لإيصال الخير والنفع إلى الغير فلا يكره ذلك ولا يحرمه بل يجب عليه ذلك مثاله أن يكون بعض الناس عنده علم نافع ولا يعرف به فإنه يجب عليه أن يقول أنا عالم ترجمہ اگر کوئی شخص اپنی تعریف محض لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے کرتا ہے تو یہ نہ مکروہ ہے نہ حرام بلکہ اس کا اظہار واجب ہے مثلا ایک آدمی کے پاس علم ہے اور نافع علم اور لوگوں کو اس کی واقفیت نہیں تو اس پر واجب ہے کہ یہ اعلان کرے کہ میں اس علم کا عالم ہوں ترجمہ ختم ہوا باب عدم اظہار مشروط بشرط ہے یعنی عدم اظہار مشروط بشرط ہے جو شخص اظہار میں فخر سمجھتا ہو یا اس اظہار سے ایسا فائدہ اٹھانا چاہتا ہو جو شرعاً حلال نہیں تو اس کا اظہار ریا خود نمائی اور فخر میں داخل ہوگا اور یہ ناجائز ہے حافظ ابن اپنی تفسیر میں ایک قانون کی نشاندہی کی ہے ومن هذا يؤخذ الامر بكتمان النعمت متى يوجد ويظهر كما ورد في حديث على قضاء الحوائج بكتمانها فان كل ذي نعمت محسود ترجمہ اس سے معلوم ہوا کہ نعمت کے اس وقت تک کتمان ضروری ہے جب تک وہ ظاہر ہو کر وجود میں نہ آ جائے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اپنی حاجتوں کی امداد انہیں پورا ہونے تک پوشیدہ رکھ کر کرو کیونکہ ہر صاحب نعمت پر حسد ہوتا ہے فائدہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر انعام کرنا چاہتا ہے اور اس بندے کو بذریعہ کشف و الہام مطلع فرما دیتا ہے تو جب تک وہ انعام حاصل نہ ہو جائے اظہار نہ کرے شاید وہ نعمت روک لی جائے نمبر دو جس پر انعام زیادہ ہوگا اس کے حاسد بھی اسی نسبت سے بہت ہوں گے نمبر تین وہ اسرار و رموز جو اللہ تعالیٰ اور ولی اللہ کے درمیان خاص ہیں اور ان کے اظہار سے مخلوق کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ اظہار فتنہ مخلوق کا سبب بنے تو اس کا اظہار صحیح نہیں ان امور کو ظاہر نہ کرے تاکہ صاحب اسرار بن جائے حقیقت یہ ہے کہ کمال خواہ کسی قسم اور کسی درجے کا ہو ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے شعر نیکوروی تاب مستوری ندارت چوبندے درز روزن سر برارت یعنی خوبصورت چہرہ چھپائے جانے کا یارہ نہیں رکھتا یعنی خوبصورت چہرے کو چھپایا نہیں جا سکتا اس کو چھپنے کی تاب نہیں ہوتی جب آپ ایک دروازہ ایک کھڑکی بند کرو گے تو دوسری طرف سے وہ نظر آئے گا ترجمہ ختم اگر اظہار نہ ہو تو حق و باطل میں تمیز کیسے ہو حقیقی صوفیہ اور بےمانی مدعیان تصوف میں فرق کیوں کر ظاہر ہو لوگوں کو کیسے معلوم ہو کہ صحیح اسلامی تصوف کیا ہے عوام کی تو یہ حالت ہے کہ ہر دیوانے کو مجذوب سمجھنے کے لیے تیار ہیں اور مدعیان تصوف میں سے جسے چاہیں قطب زبان سمجھتے ہیں باب فصل جب سماع موتا ممکن ہے نہیں تو ان سے رابطہ کیوں کر قائم کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ اصول پیش نظر رہے کہ جو معارف یا کمالات علمی روح اس دنیا میں رہ کر حاصل کرتی ہے وہ بعد از مفارقت بدن اس سے سلب نہیں کیے جاتے بلکہ ان مقصوبہ علوم و معارف میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور روح کے ادراکات وسیع ہو جاتے ہیں ہاں روح سے وہ افعال و اعمال سلب ہو جاتے ہیں جو بدن کے وسیلے سے کرتی تھی دنیا میں روح مادی کانوں آنکھوں اور زبان کی محتاج تھی کیونکہ مادیات کو سنانا اور کھانا وغیرہ مقصود تھا جب مادہ سے مفارقت ہوئی تو مادی آلات سلب ہو گئے مگر روح میں بولنے سننے اور دیکھنے کی قوت باقی رہی یہ روح کی ذاتی صفات ہیں پس روح زندہ ہے کلام کرتی ہے دیکھتی ہے سنتی ہے کلام کا جواب دیتی ہے یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں مفصل بحث فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے فقلب المؤمن لا يموت وعلمه عند الموت لا يمحى وصفاؤه لا يقدر ترجمہ مومن کا قلب نہیں مرتا اس کا علم اس سے سلب نہیں کیا جاتا اور اس کی صفائے قلب کو مقدر نہیں کیا جاتا ترجمہ ختم دوسرا یہ بات کہ سماع موتا کا مسئلہ کشف سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں گفتگو کا حق بھی اصحاب کشف کو ہے جیسا کہ صاحب کشف الاستار نے وضاحت فرمائی ہے وَعَلَمْ أَنَّ عَالَ الْكَلَامِ واقص المرام ان هذه المساله ليس مما يبحث فيه اللفاظون فينقل النقالون بل هو من الانكشاف الصفائي الذي يكشفه الله تعالى على بعض اوليائه ترجمہ خوب سمجھ لو کہ بہترین بات اور منتہائے مقصود یہ ہے کہ سماع موتا کا مسئلہ اس قبیل سے نہیں کہ لفظوں سے کھیلنے والے اس بحث میں پڑیں یا محض نقل کرنے والے اسے نقل کر دیں بلکہ یہ تو انکشاف صفاتی سے ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بعض اولیاء اللہ پر منکشف فرماتے ہیں۔ فائدہ، اس سے یہ مراد نہیں کہ کشف کوئی مستقل دلیل شرعی ہے، مگر جب دلیل قطعی کے مطابق ہو تو صاحب کشف کے لیے یقینی حجت ہے۔ باب، بعد موت جسمانی روح کا علم اور حافظہ موجود رہتا ہے۔ قال تعالی، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، سورہ یاسین۔ ترجمہ، ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو، کہنے لگا کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا۔ ترجمہ ختم۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم نے جو سلوک اس مرد مومن کے ساتھ کیا تھا وہ اسے یاد تھا، اس نے یہ بات بھی اظہار افسوس کے طور پر کی۔ فصل، روح سنتی بھی ہے۔ قال تعالی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ ترجمہ، اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو دکھلا دیجئے آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے۔ ارشاد ہوا، اچھا تم چار پرندے پکڑ لو، پھر انہیں پال کر اپنے لیے بلا لو، پھر ہر پہاڑ پر ان میں کا ایک ایک حصہ رکھ دو، پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس سب دوڑتے چلے آئیں گے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں معتزلہ کا رد ان الفاظ سے فرمایا، وَمِمَّا دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَىٰ حُصُولِ فَهْمِ النِّدَاءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَىٰ سَعْيِهِ لِتِلْكَ الْأَجْزَاءِ حَالَ تَفَرُّقِهَا كَانَ دَلِيلًا قَاطِعًا عَلَىٰ أَنَّ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلْحَيَاةِ۔ ترجمہ، اس حقیقت پر دال ہے کہ پرندوں کے اجزاء نے آواز کو سنا، سمجھا اور چلنے پر قادر ہوئے، باوجود اس بات کے کہ متفرق اجزاء تھے۔ پس یہ آیت اس امر پر دلیل قاطع ہوئی کہ حیات کے لیے وجود صحیح کا ہونا شرط نہیں۔ آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے واضح ہے، روح کے سما میں تو اختلاف ہے ہی نہیں، اختلاف اس بات میں ہے کہ بدن سنتا ہے یا نہیں۔ نکرائن کے سوال و جواب کے وقت اعادہ روح کا کیا جاتا ہے، جو احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ بس اختلاف اس میں ہے کہ نکرائن کے سوال و جواب کے بعد بدن سنتا ہے یا نہیں۔ فصل، سوال و جواب نکرائن کے وقت عود روح الى البدن۔ قال شیخ الاسلام، الحدیث الصحیحۃ المتواترۃ تدل على عود الروح الى البدن وقت السؤال وسوال البدن بلا روح قول قاله طائفۃ من الناس وانکره الجمهور۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ صحیح و متواتر حدیث نکرائن کے سوال کے وقت عود روح الى البدن پر دلالت کرتی ہیں، مگر ایک جماعت متواتر احادیث کی مخالفت کرتی ہے اور جمہور علماء نے اس جماعت کی مخالفت کی ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فقال ابن تیمیہ، الحدیث المتواترۃ علی عود الروح الى البدن وقت السؤال وسؤال البدن بلا روح قول طائفۃ منهم ابن الزاغونی وحكى ابن جریر وانکره الجمہور۔ قال السلفی، عود الروح الى الجسد فی القبر ثابت علی الصحیح لجميع الموتى وإنما الخلاف في استمرارها في البدن، وسئل عن الميت إذا سئل هل يقود أم سئل وهو راقد فأجاب بقعد، وسئل عن الروح على تلبس الجثة كما كانت قال نعم، لكن ظاهر الخبر أنها تنحل في نصف الأعلى۔ ترجمہ نمبر ایک کا، امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ سوال نکرائن کے وقت عوج روح الى البدن کی احادیث صحیح اور متواتر ہیں۔ ایک گروہ سوال بلا روح کا قائل ہے، جیسے ابن زاغنی، ابن جریر اور کرامیہ، اور جمہور علماء ان کے مخالف ہیں۔ ترجمہ نمبر دو، علامہ سلفی نے کہا کہ قبر میں عوج روح الى البدن ثابت ہے اور تمام موتا کے لیے ہے، اور یہی صحیح مذہب ہے، خلاف صرف روح کے بدن میں ہمیشہ رہنے میں ہے۔ نمبر تین، شیخ الاسلام علامہ ابن حجر سے سوال کیا گیا کہ وقت سوال و جواب میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے یا حالت فراش یعنی لیٹے لیٹے ہی سوال ہوتا ہے، تو جواب دیا بٹھایا جاتا ہے۔ پھر سوال ہوا، روح بدن اوڑھ لیتی ہے؟ جواب دیا ہاں، مگر احادیث میں آتا ہے کہ روح کا تعلق بدن کے اوپری حصے کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر چند سطور کے بعد فرمایا، وَهِيَ لَا تَزَالُ مُتَعَلَّقَةٌ بِهِ وَإِن بَلِيَا وَتَمَزَّقَ وَتَنْقَسِمُ وَتَفَرَّقَ۔ ترجمہ، اور یہ تعلق روح کا بدن سے ہمیشہ رہتا ہے، اگرچہ جسم ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہو جائے۔ فائدہ، قبر میں میت سے سوال و جواب کے وقت روح کا تعلق بدن سے پیدا ہو جاتا ہے۔ روح کا تعلق جسم کے بالائی حصے سے ہوتا ہے، کیونکہ قلب بالائی حصے میں ہے، اور سمجھنے کا آلہ ہے۔ فصل: قبر میں انبیاء علیہ السلام کی جسم کا تعلق روح سے دائمی ہوتا ہے۔ فجاء ابو بکر فکشف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبلہ فقال یا بیابی انت و امی طبت حیا و میتا والذی نفسی بیدیہ لا یلیقک اللہ المؤمنین۔ اس کی شرح میں ابن حجر نے فرمایا واحسن من هذا الجواب ان يقال ان حياته في القبر لا يعقبها موت بل يستمر حيا والانبياء احياء في قبورهم۔ ترجمہ: پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے کپڑا اٹھایا، بوسہ لیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ حیات میں اور بعد حیات پکیزہ ہی رہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ موت نہ دے گا۔ صاحب فتح الباری نے فرمایا کہ اس سے احسن جواب یہ ہے کہ کہا جائے کہ قبر مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی دائمی ہے جس کے بعد موت نہیں، اور انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ ترجمہ ختم ہوا۔ والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین۔ فائدہ: قبر میں سوال کے وقت روح کا جو تعلق بدن سے ہوتا ہے وہ انبیاء کے اجساد کے ساتھ دائمی رہتا ہے، اس تعلق کو توڑا نہیں جاتا، اسی تعلق کی وجہ سے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے۔ فصل: عذاب قبر جسم و روح دونوں پر ہوتا ہے۔ وَنُعْقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَذَابِ الْقَبْرِ عَلَى الرُّوحِ وَالْجَسَدِ جَمِيعًا۔ ترجمہ: اس پر اجماع امت ہے کہ ثواب و عذاب قبر روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ وَقَدْ دَلَّتِ الْأَحَادِيثُ مَا لَا يُحْصَى عَلَى عَذَابِ الْقَبْرِ وَنُعْقَدَ عَلَيْهِ اِجْمَاعُ السَّلَفِ۔ ترجمہ: اور بے شمار احادیث عذاب قبر پر دلالت کرتی ہیں اور اس پر سالف صالحین کا اجماع ہے۔ الاول ان المیت حی فی قبره فیعذب وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه۔ ترجمہ: اول یہ کہ میت قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے عذاب دیا جاتا ہے، اور یہی مذہب اہل سنت والجماعت کا ہے۔ احیاء الموتى فی قبورهم وسؤال منکر ونکیر لهم وعذاب القبر للکافر والفاسق كلها حق حق عندنا واتفق عليه اسلف الامه۔ ترجمہ: قبر میں مردوں کا زندہ ہونا، منکر نکیر کا سوال ہونا، عذاب قبر کافر اور فاسق کے لیے ہونا، سب حق ہے، اس پر سلف صالحین کا اتفاق ہے۔ فائدہ: ثواب و عذاب قبر چاہتے ہیں حیات کو، حیات چاہتی ہے تعلق روح کا بدن سے، اور یہ چاہتا ہے عود روح الی الجسد کو، یعنی روح کا بدن کو لٹایا جانا، اور عود روح متواترات سے ہے، یعنی روح کا بدن کی طرف لٹایا جانا متواترات سے ہے، اور عذاب و ثواب روح و بدن دونوں پر اجماع امت ہے، اور یہی مذہب اہل سنت والجماعت کا ہے۔ فصل: سماع موتا پر اجماع امت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ جب قبرستان سے گزریں تو کہیں السلام علیکم دار قوم مؤمنین۔ وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا هذا الخطاب لكان بمنزلة خطاب المعدوم والجماد والسلف مجموعون على هذا وتواترت الآثار منهم بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر ثم قال والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد ويرد وإن لم يسمع المسلم الرد۔ ترجمہ: یہ خطاب سلام کہنا اس شخص کے لیے ہے جو سنتا ہے اور سمجھتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو بمنزل خطاب معدوم اور پتھر خطاب، یعنی جیسے کچھ نہیں اور سلام کیا جا رہا ہے، یا پتھروں کو سلام کیا جا رہا ہے، اور یہ محال ہے۔ سماع موتا پر سلف صالحین کا اجماع ہے، اور متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ میت اس زندہ کو پہچانتا ہے جو اس کی زیارت کو جاتا ہے، اور خوش بھی ہوتا ہے۔ پھر ابن کثیر نے فرمایا یہ خطاب ایسے آدمی کے لیے ہوتا ہے جو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے، خواہ سلام کہنے والا جواب سنے یا نہ سنے۔ فائدہ: اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قبر سے مراد یہی گڑا ہے، اسی میں عذاب ہوتا ہے، بدن اسی گڑے میں ہے، یہاں یہ برزخ کا حصہ ہے۔ جیسے انسان دنیا میں آباد ہے مگر زمین کے کسی حصے میں آباد ہوتا ہے، اسی طرح میت برزخ میں ہے مگر کسی حصے میں ہے، اور وہ حصہ قبر ہے جس میں مدفون ہے۔ سوال: اگر قبر سے عالم برزخ مراد نہ لیا جائے بلکہ یہ گڑا مراد ہو تو کئی حدیثوں کی تکذیب لازم آئے گی، مثلا جس میت کو درندے کھا گئے، پانی میں ڈوب گیا، آگ میں جل گیا، تو اس کی قبر کہاں؟ بس قبر کے ایسے معنی عام لیے جائیں جس میں تمام افراد شامل ہوں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں کسی کو خونی نہر میں معذب پایا، کسی کو تنور وغیرہ میں، حالانکہ وہ قبر میں نہ تھے۔ الجواب: علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انما اضیف العذاب الی القبر لکونہ معظمۃ یقع فیہ ولکون الغالب علی الموتی ان یقبروا. ترجمہ، عذاب کے نسبت قبر کی طرف بوجہ اکثریت کے کی گئی ہے کہ اکثر قبر ہی میں عذاب ہوتا ہے، اور غالب حکم یہی ہے کہ میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے. فائدہ، اس سے معلوم ہو کہ قبر میں دفن کرنا ایک قانون ہے، اس کے خلاف واقعہ شاذ ہوگا، یعنی کوئی ہوگا جو قانون کو توڑ نہیں سکتا. پانی میں ڈوب جانے کے متعلق قرآن مجید نے بتا دیا، اغرقوا فادخلوا نارا، فرعونی غرق کیے گئے اور فوراً آگ میں داخل کر دیے گئے، یعنی جہاں بدن کے ذرات ہوں گے ان سے روح کا تعلق عذاب و ثواب کے لیے لازمی ہوگا. آگ میں جل جانے کے متعلق بخاری میں صاحب وصیت کا واقعہ موجود ہے، جس نے وصیت کی تھی کہ میرے جسم کو جلا دیا جائے، راک کو پانی میں پھینک دیا جائے، کچھ ہوا میں اڑا دی جائے وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے اجزاء کو جمع کر کے زندہ کیا اور سوال کیا الی آخری ہی. زندہ کرنا بتاتا ہے کہ سوال و جواب کے وقت بدن میں روح آ جاتی ہے. صاحب وصیت کی روح تو زندہ تھی، پھر ذرات کا جمع کرنا اور زندہ کرنا بتاتا ہے کہ روح کا تعلق بدن سے قائم کیا گیا. رہا یا عمر کے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو معذب پایا نہ کہ جسم کو، تو ثابت کیا جا چکا ہے کہ روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوتا ہے، اور روح جہاں بھی ہو اس کا تعلق بدن سے رہتا ہے. شب معراج میں برزخ میں روح کو معذب دیکھنے سے جسم کے عذاب کی نفی کیسے لازم آئی؟ خوب سمجھ لو کہ اگر بدن کو عذاب نہ ہوتا تو اعادہ روح کی حاجت نہ تھی، روح جہاں ہوتی عذاب ہو جاتا، اور یہ کہ قبر سے گڑا مراد ہے، ورنہ تو عاد الروح الی جسد ہی بے فائدہ ہے. یعنی روح تو پہلے برزخ میں تھی، پھر اعادہ برزخ سے برزخ کی طرف کیوں کر ہوا؟ سوال، انک لا تسمع الموتا وما انت بمسمع من فی القبور میں کفار کو حقیقی موتا سے تشبیہ دی گئی ہے، جو حقیقی معنوں میں موتا ہیں، ان سے تو نفی سماع یقیناً ثابت ہوتی ہے. الجواب، اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ میت پر حقیقی معنی موت کا اطلاق ہو جائے، اور ہونا بھی چاہیے. رہا لا تسنو کا معاملہ، تو یہ حقیقی معنوں پر محمول نہ ہوگا بلکہ مجاز مراد لیا جائے گا. قاعدہ ہے کہ مشبہ کو مشبہ بہی سے ایک وصف مشہورہ میں جو مشبہ بہی کو لازم ہے تشبیہ دی جاتی ہے. تشبیہ کی حقیقت یہ ہے کہ اشتراء الشیئین فی وصف ہو لازم لاحدہما ومشہور بہی، جیسے زید اسد. یہاں کفار کو وصف موت میں تو تشبیہ نہیں دی گئی، کیونکہ وصف دونوں میں مشترک نہیں، کفار تو حیات میں ہیں، بلکہ سما میں تشبیہ دی گئی، سما میں یہ دونوں شریک ہیں. لیکن سما سے مطلق سما مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وصف میں دونوں مشترک نہیں. کفار کان رکھتے تھے، خوب سنتے تھے، پھر مطلق سما کی نفع کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا یہاں اطلاق و مطلق علی المقید ہے، یعنی سما نافع جو نفع سے مقید ہے، مطلق سما مراد نہیں. پس آیت متذکرہ بالا میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح انبیاء کی تبلیغ کا مردوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اسی طرح ان کی تبلیغ کفار کو بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ وہ موتی القلوب ہیں. ثابت ہوا کہ یہاں مطلق کی نفی نہیں ہو رہی، بلکہ اس سما کی نفی ہے جو انسان کے لیے مفید ثابت ہو، اور یہی وصف ان میں مشترک ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اسما کی نفی ہے، سما کی نہیں. اس بنیاد پر بعض جدید مفسرین قرآن جو فی الحقیقت محرفین قرآن ہیں، اور جو فن تحریف کتاب الہی میں اہل کتاب اور دیگر محرفین حضرات سے بھی سبقت لے گئے ہیں، یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ سما مطاوع ہے اسما کا، اور مطاوع تابع ہوتا ہے اپنے مطاوع کا جو اصل ہے، اور فرع اپنے اصل کے مخالف نہیں ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ سما کو اسما کا مطاوع بنانا ہی غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ از قبیل ترتب احد الفعلین علی الاخر میں من غیر تاثیر ہے، جیسے اسمعتہ فلم یسمع یا اہدیتہ فلم یہتد. یہ افعال ترتب احد الفعلین علی الاخر من غیر تاثیر ہیں. یعنی تھوڑی تفصیل، وہ کہتے ہیں جدید مفسرین کہ یہ سما کی نفی نہیں، اسما کی نفی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، اور سما مطاوع ہے اسما کا، یعنی جب وہ سنا نہیں سکتے تو وہ سن بھی نہیں سکتے. جب اسما کی نفی ہوئی تو سما کی بھی نفی ہوئی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب ہی غلط ہے. کئی دفعہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس کو سنایا تو اس نے نہیں سنا، اور میں نے اس کو ہدایت کی تو اس نے ہدایت نہیں لی، تو یہ مطاوع کیسے ہوا؟ بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ افعال و ترتب احد الفعلین علی الاخر من غیر تاثیر، کہ یعنی ان کو سنائی تو دیا لیکن اس میں اس کا اثر ظاہر نہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے. جواب ثانی، افعال انسانی دو قسم ہیں، اول عادیہ طبعیہ یعنی بطور عادت، نمبر دو خرق عادت، قسم ثانی کے افعال کا صدور انسان سے خواہ اپنے اختیار سے ہی ہو جائے، ان کی نسبت انسان کی طرف نہیں کی جاتی بلکہ باری تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے۔ آیت بالا میں اسی حقیقت کا اظہار ہے کہ تم نہیں سنا سکتے، میں سنا سکتا ہوں۔ ولکن اللہ یسمع من یشاء، اور وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، اور فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وغیرہ۔ لیکن اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور دوسرا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، اور تم نے نہیں مارا جب تم نے مارا بلکہ اللہ نے مارا، اور تم لوگوں نے قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا وغیرہ، یعنی کرامات کا بیان یا معجزات۔ اسی طرح اولیاء اللہ جو برزخ والوں سے کلام کرتے ہیں وہ بھی خرق عادت کے طور پر ہوتی ہے، امور عادیہ سے نہیں ہوتی۔ سوال: کسی نے حلف اٹھایا کہ میں زید سے کلام نہیں کروں گا، یا کپڑا نہیں پہناؤں گا، یا اسے نہیں پیٹوں گا، اگر اس سے یہ افعال زید کی موت کے بعد صادر ہوئے تو حانث نہ ہوگا، کیونکہ میت میں حس نہیں، نہ سنتا ہے، نہ مارنے سے متعلم ہوتا ہے۔ یعنی کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں ایک آدمی جو زید ہے اس سے بات نہیں کروں گا، یا اس کو کپڑے نہیں پہناؤں گا، یا اس سے ماروں گا نہیں، تو یہ کام اس نے اگر زید کے موت کے بعد کر لیے تو اس کے قسم کا کفارہ اس پہ نہیں آئے گا کہ نہ سنتا ہے، نہ مارنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا، الجواب: ایمان کی بنیاد عرف پر ہے، عرف میں کلام کرنا، مارنا وغیرہ افعال حیات حالی سے مقید ہے۔ مثلا زید مر گیا، اس کی میراث تقسیم ہو گئی، بیوی دوسری جگہ نکاح کر گئی، پھر کسی نبی کے معجزہ یا ولی کی کرامت سے زندہ ہوا تو اسے نہ عورت ملے گی نہ میراث، کیونکہ ان کا تعلق سابقہ حیات سے تھا۔ یا مثلا ایک کافر مر گیا، کسی نبی کے معجزے سے زندہ ہوا، اب اگر ایمان لائے تو قبول نہ ہوگا، کیونکہ کفر و ایمان کا تعلق حیات سابقہ سے تھا۔ اسی طرح اس حلف کا تعلق بھی حیات معروف سے ہے، اس سے یہ ثابت کرنا کہ میت سنتا نہیں یا اس کو تکلیف نہیں ہوتی حماقت ہے۔ اس استدلال کو ائمہ کرام سے منسوب کرنا ان پر بہتان ہے۔ وَأَمَّا أَئِمَّتُنَا فَهُمْ بَرِئُونَ عَنْ إِنْكَارِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَإِنَّمَا حَكَمُوا فِي الْحَلَفِ بِالضَّرْبِ وَالْكَلَامِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهِ وَنَحْوَهَا بِعَدْمِ الْحِنْثِ عِنْدَ وُجُودِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِالْمَيِّتِ لِكَوْنِ الْأَيْمَانِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعُرْفُ قَاضٍ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورُ مُرَادُهَا ارتباطها ما دام الحیات لا بعد الممات لا بعد الموت في الكلام بالميت وان كان كلاما حقيقه ويوجد فيه الاسماع والافهام لكن العرف يحكم بان المراد بقوله لا اكلمك هو الكلام حال حياته وكذا الايلام وان كان يتحقق في الميت لكن العرف قاض على ان المراد في قوله لا اضربنك ہوا ضربہ حیاً لا میتاً۔ ترجمہ: جہاں تک ہمارے ائمہ کرام کا تعلق ہے وہ ان امور کے انکار سے بری ہیں، انہوں نے میت کو مارنے، اس سے کلام کرنے وغیرہ افعال کی صورت میں حانث نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ایمان یعنی قسموں کی بنا عرف پر ہے، اور عرف پر ہی ان امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد حالی زندگی میں لی جاتی ہے، نہ کہ بعد موت۔ اور میت سے جو کلام کی جائے، اگرچہ وہ کلام حقیقی ہوتی ہے اور اس میں اسماع اور افہام پایا جاتا ہے، لیکن عرف کی روح سے اس کے قول کا تعلق کہ میں کلام نہیں کروں گا حالت حیات سے ہے، اور یہی صورت ایلام کے بارے میں، تکلیف دینے کے بارے میں ہے۔ خواہ اس کا تحقق میت میں ہو جائے، لیکن عرف کا فیصلہ یہ ہے کہ اس قول سے مراد کہ میں اسے نہ ماروں گا حیات سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ بعد موت سے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ سوال: حضرت فاروق اعظم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سماع موتا کا انکار فرماتے ہیں، آخر تم؟ الجواب: فاروق اعظم کے مبین انکار کی بنیاد جس روایت پر رکھی گئی ہے اس کی حقیقت ملاحظہ ہو۔ وکان اذا ظہر علی قوم اقام بالعرشۃ ثلاث لیال فلما کان ببدر الیوم الثالث امر برحلته فشد علیہ رحلہ ثم مشا واتبعہ اصحابہ حتی قام علی شفۃ الرقائی فجعل ينادیهم باسمائهم فقال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تکلموا من الاجساد لا ارواح لها قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیده ما انتم باسمع لما اقول منهم۔ ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کسی قوم پر فتح پاتے تو تین دن رات وہاں قیام فرماتے، جب بدر میں تیسرا دن آیا تو سواری کا حکم دیا، اس پر پالان رکھا گیا، پھر آپ بدر کے گڑھے کی طرف تشریف لے گئے اور اس کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے جس میں بڑے بڑے قریش کی لاشیں پڑی تھیں، پھر ان کا نام لے کر پکارنے لگے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان جسموں سے کیسے کلام فرما رہے ہیں جن میں ارواح نہیں؟ تو حضور نے جواب دیا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ فائدہ: اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا سوال انکار پر مبنی نہیں تھا بلکہ دریافت مسئلہ کے لیے تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، تو کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کے انکار کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ اس کے بعد انکار تو کیا حضرت عمر کے تعجب ہی کی کوئی دلیل پیش کیجیے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تعجب اس بات پر تھا کہ ان کو مرے ہوئے 3 دن گزر گئے ہیں، نکیرائن کے سوال و جواب کا وقت تو گزر چکا، تو کیا اب بھی یہ لوگ سنتے ہیں؟ اس امر کی شہادت دوسری روایات سے ملتی ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان امراۃ سودا کانت تقیم المسجد ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عنها بعد ایام فقیل له انها ماتت۔ ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اسے نہ پایا، چند روز کے بعد اس کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ مر چکی ہے۔ دوسری روایت میں عبداللہ ابن مرزوق سے: فمر علی قبرها فقال ما هذا القبر فقالوا ام محجن قال التي تقوم المسجد قالوا نعم وصف الناس فصلى عليها ثم قال اي العمل وجدت افضل قالوا يا رسول الله اتسمع فقال ما انتم باسمع منها فذكر انها اجابته تقوم المسجد۔ ترجمہ: ابن مرزوق کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس سے گزرے، پوچھا ہے کس کی قبر ہے؟ عرض کیا ام محجن کی۔ فرمایا جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ عرض کیا جی ہاں۔ پھر صف باندھی گئی، نماز جنازہ پڑھی، پھر ام محجن سے سوال کیا تم نے کون سا عمل افضل پایا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ کی آواز سن رہی ہے؟ فرمایا تم اس سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ پھر عورت نے جواب دیا مسجد میں جھاڑو دینے کے عمل کو افضل پایا۔ فائدہ: ان حدیث سے دوام سما کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، ام محجن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں بعد پوچھا کہ تو نے کس عمل کو افضل پایا، تو اس نے جواب دیا۔ معلوم ہوا کہ مجید سے سوال و جواب کے لیے وقت کی قید جو منکرین سماع موتا پیش کرتے ہیں غلط ہے۔ مشکات اور ترغیب کی روایات ملانے سے یہ معلوم ہوا کہ سماع موتا کا ثبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صورت میں 3 دن بعد اور دوسری صورت میں کئی دن بعد ثابت ہے۔ یہ ہے حضرت عمر کے مبین انکار کی سماع موتا کی حقیقت۔ اور بس رہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کا سوال، تو ان کی زبانی ایک روایت ملاحظہ ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل یزور قبر اخیہ ویجلس عندہ الا استأنس به ورد علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرے اور قبر کے پاس بیٹھے تو وہ میت اس سے مانوس ہوتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ حدیث سماع موتا کے حق میں واضح ہے، مگر منکرین اس پر جرا کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن جب اس کی شواہد میں مرفوع حدیثیں موجود ہیں تو یہ قوی ہو گئی۔ جیسا کہ عن ابن عباس مرفوعا ما من احد یمر علی قبر اخیہ المسلم کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحہ حتی یرد علیہ السلام رواہ ابن عبد البر مصححا له۔ عن ابن عباس وعن ابي هريره قال اذا مر الرجل بقبر يعرفه مسلم مسلم عليه رد عليه السلام ثم قال هذا باب فيه اثار كثيره من الصحابه۔ ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحت کے ساتھ مرفوعاً مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے اس مسلمان بھائی کی قبر سے گزرے جو اسے دنیا میں پہچانتا تھا اور اسے سلام کہے تو اللہ تعالیٰ میت کی روح کو لٹا دیتا ہے اور وہ اسے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی ایسے آدمی کی قبر سے گزرے جسے وہ پہچانتا ہو اور وہ سلام کہے تو میت اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ پھر ابن کثیر نے فرمایا کہ سماع میت کے بارے میں صحابہ کے بہت سے آثار منقول ہیں۔ ترجمہ ختم ہوا۔ کتب فقہ میں عدم سماع کا ذکر باب یمین میں ہے اور یہ مشائخ کا اپنا استخراج ہے، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی روایت عدم سماع کی نہیں۔ شرح وقائع کے حاشے پر ترجمان حنفیت مولانا عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں، وبالجملۃ لم يدل دلیل قوی علی نفی سماع المیت و ادراکہ و فہمہ و قائمہ لا من الکتاب ولا من السنۃ بل السنۃ الصحیحۃ الصریحۃ دالۃ علی ثبوتہا له، والحق في هذا المقام ان هذا كله من تقريرات المشايخ وتوجهاتهم وتكلفاتهم، ولا عبرة بها حين مخالفتها للحديث الصحيح واثار الصحابة الصريحة. ترجمہ، حاصل کلام یہ ہے کہ کوئی دلیل قوی نفی سماع میت پر یا نفی ادراک میت یا نفی فہم میت پر یا میت کے متعلم نہ ہونے پر نہ قرآن کریم سے ثابت ہے نہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ حدیث صحیحہ تو سماع موتا کے ثبوت پر دال ہیں، اور حق یہ ہے کہ عدم سماع کی تمام تقریریں مشائخ کی ہیں، انہی کی توجیحات اور انہی کے تکلفات ہیں، ان تقریرات کا کوئی اعتبار نہ ہوگا جب وہ حدیث صحیحہ اور صریح اثار صحابہ کے خلاف ہیں. ترجمہ ختم ہوا. فوائد: نمبر ایک، قرآن مجید میں کوئی آیت موجود نہیں جس کا مدلول عدم سماع میت ہو. نمبر دو، جو آیات قرآن عدم سماع کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہیں وہ تاویلات باطلہ کے ارتکاب کے سوا کچھ نہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور صحابہ کرام کا عقیدہ خلاف قرآن تھا، العیاذ باللہ. نمبر تین، حضرت عزیر علیہ السلام اور اصحاب کہف کے واقعے سے عدم سماع ثابت کرنا اسی قسم کی غلطی ہے، حالانکہ ان میں علم کی نفی مقصود ہے، سماع کی نفی مراد نہیں، اور عدم علم عدم سماع کو مستلزم نہیں. باقی جس قدر آیات قرآن اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں ان کا مدلول عدم سماع نہیں بلکہ عدم مختاریت اور عدم الوہیت ہے. کفار چونکہ آلہہ باطلہ کو مختار کل اور مختار بالذات سمجھتے تھے، اس لیے مختاریت کی نفی کی گئی ہے. نمبر چار، ان حدیث اور اثار صحابہ سے ظاہر ہے کہ صحابہ کا عقیدہ سماع موتا کے حق میں تھا، جمہور علماء کا بھی یہی عقیدہ تھا، جیسا کہ فتح الباری کے حوالے سے پیش کیا جا چکا ہے. فقہ کے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کا مذہب بھی یہی ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس سلسلے میں قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے. تنبیہ: یہ امر خصوصیت سے پیش نظر رہے کہ سماع موتا سے مراد اہل قبور اور اولیاء اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا نہیں، بلکہ اس سے مراد وہی ہے جو احادیث میں بیان کی گئی ہے، ورنہ ندائے غائبانہ تو شرک ہے اور قبور کو سجدہ کرنا حرام ہے. فاعل مختار صرف اللہ کی ذات ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اللہ سب اس کے محتاج ہیں. فصل: روح سے اکتساب فیض ممکن نہیں. یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جو معارف اور کمالات علمی انسان نے دنیا میں حاصل کیے وہ بدن کی مفارقت کے بعد روح سے سلب نہیں کیے جاتے، بلکہ برزخ میں جا کر دنیا کے مقابلے میں زیادہ واضح اور وسیع ہو جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دنیا کا کوئی انسان برزخ میں ارواح سے ملاقات کر سکتا ہے اور ان سے اخذ فیض کر سکتا ہے یا نہیں. فصل: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح انبیاء علیہ السلام سے ملاقات. واقعہ معراج کے سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ثم لقيا ارواح الانبياء فثنوا على ربهم. ترجمہ: پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے ارواح سے ملاقات کی اور ان ارواح نے اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان کی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: قال لقیت لیلۃ نوسر ابی ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام فتذاکرونی امر الساعۃ فردوا امرهم الى ابراہیم فقال لا علم لی بها ثم الى موسیٰ فقال لا علم لی بها ثم الى عیسیٰ الى آخره. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں معراج کی رات حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، آپس میں قیامت کے متعلق گفتگو ہوئی، سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، مگر سب حضرات نے فرمایا کہ ہمیں قیامت کے متعلق کوئی علم نہیں. ترجمہ ختم ہوا. فصل: روح سے کسب فیض. فمررت على موسى فقال بما امرت قلت امرت بخمسين صلاة كل يوم قال ان امتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم واني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجة فارجع الى ربك فاسأله التخفيف لامتك. ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا، انہوں نے پوچھا آپ کو کس چیز کا حکم ہوا، میں نے کہا دن رات میں 50 نمازوں کا، انہوں نے فرمایا آپ کی امت 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا بڑا تجربہ کیا اور بنی اسرائیل کی اصلاح میں نہایت درجے کی کوشش کی، بس آپ اپنے رب کے پاس لوٹ جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ ترجمہ ختم ہوا۔ فائدہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوٹ کر جاتے رہے حتیٰ کہ پانچ نمازیں رہ گئیں۔ لقیت ابراہیم لیلۃ الوسری ابھی فقال یا محمد اقرا امتک منی السلام واخبرهم ان الجنۃ طیبۃ السریۃ وعذبۃ الماء وانها قعان وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیں علیہ السلام اور انہیں بتائیں کہ جنت پاک صاف مٹی ہے، پانی میٹھا ہے، صاف میدان ہے، اس میں باغ لگانے والے یہ کلمات ہیں سبحان اللہ وغیرہ۔ فائدہ: ان روایات سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح انبیاء سے ملاقات کی، ان کے پیغامات سنے اور ان کے مشورے پر عمل کر کے امت کے حق میں تخفیف کرائی۔ یہ اصول پیش نظر رہے کہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا فرمایا یا انکار نہیں کیا، یا جو کام کسی نے آپ کے سامنے کیا اور آپ نے پسند فرمایا، یا آپ نے کسی کام کا اشارہ فرمایا یا سوچا یا قصد فعل کیا، یہ سب اقسام حدیث ہیں اور امت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر فعل میں شریک ہے جب تک تخصیص کی کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فعل کی تفصیل تو ہم نے بیان کر دی، اب امت نے اس کی مثالیں دیکھیے۔ فصل: روح سے اجرائے فیض۔ حرہ کی جنگ کے سلسلے میں سعید بن عبدالعزیز کی زبانی حضرت سعید بن المسیب کا واقعہ سنیے۔ یہ واقعہ حرہ، یزید کی فوج نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا تھا، اس وقت کی یہ بات ہے۔ قال لما كان ايام الحره لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد وكان لا يعرف وقت الصلوات الا بهمهمه يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم۔ ترجمہ: فرمایا ایام حرہ میں تین دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت، اور سعید بن المسیب برابر مسجد نبوی میں رہے، اور انہیں نماز کے وقت کا علم صرف اس آواز سے ہوتا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے سنائی دیتی تھی۔ ترجمہ ختم ہوا۔ روح سے اخذ فیض کے متعلق علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وقال لا يدخل في هذا الباب ما يرى عن ان قوما سمعوا رد السلام من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قبور غیر وإن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر الليالي الحرة ونحو ذلك، وهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر الأجل من ذلك وأعظم، وكذلك أيضا ما يرى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجد عالم الرمادة فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج ليستسقي بالناس فإن هذا ليس من هذا الباب، ومثال هذا يقع كثيرا لمن هو نبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أمته۔ ترجمہ: فرمایا شرک و بدعت میں یہ چیز داخل نہیں جو روایت کی گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے سلام کا جواب سنا اور باقی اولیاء اللہ کی قبروں سے بھی سنا، اور یہ کہ سعید بن المسیب نے ایام حرم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے تین دن اذان کی آواز سنی۔ اس قسم کے تمام واقعات حق ہیں، مگر میری بحث ان واقعات سے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان سے بڑے بڑے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ جیسے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آیا اور عام رماد کی قحط سالی کی شکایت کی۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اسے حکم دے رہے ہیں کہ عمر کے پاس جاؤ اور کہو کہ نماز استسقاء پڑھائیں۔ یہ واقعات شرک و بدعت کے باب سے نہیں ہیں۔ اس قسم کے کثیر واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کی امت کے بزرگان دین سے بھی ثابت ہیں۔ ترجمہ ختم ہوا۔ یہ قحط سالی کا واقعہ فتح الباری میں ابن ابی شیبہ کی روایت سے بإسناد صحیح مرقوم ہے۔ فائدہ: ان حدیث سے روح کا نظر آنا، کلام کرنا، روح کو علم ہونا، حالات یاد ہونا، زندہ کو سلام بھیجنا، روح سے استفادہ ثابت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح انبیاء سے استفادہ کیا، قحط کی شکایت کرنے والے نے بیداری میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کلام سنی، حضرت عمر کو پیغام دیا، سعید بن المسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیداری میں اذان کی آواز سنی۔ یہ ہے روح سے کسب فیض کے سمعی دلائل، یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے مسلمان بھول چکے ہیں۔ آج اس مردہ سنت کو جو شخص زندہ کرے گا وہ 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کرے گا۔ افسوس ہے ان علماء سو پر جو تصوف و سلوک کو بدعت کہتے ہیں۔ سلوک اور باطنی فیض حاصل کیے بغیر یہ سنت زندہ نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک ذوقی دلائل کا تعلق ہے، صوفیہ کافیتاً اور محققین علماء ظاہر اس پر متفق ہیں، خواص امت کو روح سے فیض ملتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ یہ کیسے ملتا ہے، تو اس حقیقت کا سمجھ میں آنا عارفین کاملین کا دامن پکڑے بغیر محال ہے۔ اس کا تعلق ظاہری علم سے نہیں کہ کتابوں سے پڑھ کر آدمی روح سے اخذ فیض کا طریقہ سیکھ لے۔ اس شعبہ میں اگر ایک عام جاہل آدمی اور عالم ظاہر بین میں کوئی فرق نہیں، فرشتے بڑی مقدس ہستیاں ہیں مگر شادی کی کیفیت اور شہد کی لذت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے من ذاق ذاق و من وجد وجد، سو روح سے اختصاب فیض کا طریقہ یہی ہے کہ کسی کامل کی شاگردی اختیار کرو، رضا الہی مقصود رکھو، ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ، یہ نشانات راہ نظر آ جائیں گے۔ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آدمی رضا الہی کو مقصد بنا کر اور طلب صادق لے کر ہمارے سلسلے میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالی 6 ماہ کے عرصے میں روح سے کلام بھی کر لے گا، روح کو دیکھ بھی لے گا، حتیٰ کہ یہ بھی دیکھ لے گا روح علیین میں ہو اور بدن صحیح ہو تو روح کا تعلق بدن سے کس طرح ہوتا ہے، اور اگر بدن صحیح نہ ہو تو ذرات جسم کے ساتھ روح کا تعلق کیسے ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھ لے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس سے جس صورت میں ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں کس کیفیت سے زندہ ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھ لے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے انوار کی بارش کس طرح ہوتی ہے، اور ان انوار کی تاریں کس طرح مسلمانوں کے قلوب تک پہنچتی ہیں، اور یہ فیض کی تاریں کس طرح مومنوں کی ایمان کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میری ان باتوں سے بعض لوگوں کو سخت تکلیف ہوگی، مگر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ہم اثر ایک دوسرے کے کمالات کو کب تسلیم کرتے ہیں، بلکہ بعید نہیں کہ پیشہ ور فتویٰ باز حرکت میں آ جائیں، کیونکہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے، مگر میری غرض اظہار حق ہے اور تصوف و سلوک اسلامی کو حقیقی رنگ میں پیش کرنا ہے، جسے دنیا پرست دکانداروں نے ایسا مسخ کر دیا ہے کہ اس کا پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ آنے والی نسلیں انشاءاللہ تعالی اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گی۔ نمبر 5، اگر صوفیہ عارفین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں تو صحابی ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام سنتے ہیں وہ حدیث ہوئی، پھر صحابہ اور ان صوفیہ میں کیا فرق ہوا، اور حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان سے کلام کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیا فرق ہوا؟ الجواب، صحابی ہونے کی شرط۔ صحابی ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، اول حیات جسمانی اور مکلف ہونا، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ فرائض ادا کرنا اور احکام شرع کی پابندی کرنا۔ دوم، اسی عالم آب و گل میں صحبت کے شرف حاصل ہونا۔ ولا یلزم من ذلک ان الرائی صحابی لان شرط الرؤیت فی عالم ملک لا فی عالم الملکوت۔ ترجمہ، اور اس سے لازم نہیں آتا کہ دیکھنے والا صحابی بن جائے، کیونکہ رویت کی شرط اسی عالم آب و گل کے ساتھ مختص ہے، عالم ملکوت سے نہیں۔ ترجمہ ختم ہوا۔ صوفیاء کرام کی رویت میں یعنی دیکھنے میں یہ دونوں شرطیں مفقود ہیں، یعنی نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں، انہیں یہ شرف صحبت عالم برزخ میں روحانی طور پر حاصل ہوتا ہے، جہاں روح کا تعلق بدن سے تو ہے مگر تدبیر و تصرف کا تعلق نہیں، بس صحابی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث کی حقیقت، جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقہ روحانی سے اخذ کیا ہو اور جس نے مادی کی زبان سے بیان فرمایا ہو وہ حدیث ہے، بس صوفیاء کے روحانی کلام پر حدیث کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کی تصدیق کرائی جا سکتی ہے اور اس کی مثال موجود ہے۔ مشکات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ابی عیاش صحابی نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے فضائل بیان کیے، تو رات کو ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس کی تصدیق کرائی۔ فرأى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرى النائم فقال یا رسول اللہ ان ابا عیاش یحدث عنک کذا وکذا قال صدق ابو عیاش۔ ترجمہ، ایک شخص نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو عیاش کلمہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ثواب اس طرح بیان کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ ترجمہ ختم ہوا۔ فائدہ، خواب میں تصدیق شدہ حدیث کو کتب حدیث میں داخل کیا گیا ہے، مگر یہ تصدیق اس حدیث کی تھی جو آپ دنیا میں بیان فرما آئے تھے، اس تصدیق سے مزید تاکید اور تائید ہو گئی، برزخی حدیث سے کوئی نیا حکم ثابت نہ ہوگا، سابقہ احکام کی تائید اور تصدیق ہو سکتی ہے، اور صوفیاء بھی یہی کرتے ہیں اور بیداری کے عالم میں تصدیق کرا لیتے ہیں۔ صوفیاء کرام میں جو اصحاب کشف ہوتے ہیں وہ صحیح حدیث کی پہچان ایک اور طریقے سے بھی کر لیتے ہیں، وہ یوں کہ صحیح حدیث جب پڑھی جائے تو اس کے ساتھ انوار ہوتے ہیں اور موضوع حدیث کے ساتھ ظلمت نکلتی ہے اور اہل کشف کو انوار اور ظلمت نظر آتے ہیں۔ اس طرح صوفیاء کرام کسی حدیث کی صحت و عدم صحت میں تمیز کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، خلافت راشدہ کے دور میں انتخاب خلیفہ کے بارے میں صحابہ کا اختلاف ہوتا رہا، پھر جنگ جمل اور صفین میں فتنوں کے دروازے کھلے تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوخ سے دریافت کر کے یہ مسائل کیوں نہ حل کر لیے؟ نیز صحابہ سے اس قسم کے واقعات منقول نہیں، جو چیز صحابہ کو حاصل نہیں تھی وہ صوفیاء کو کیسے حاصل ہو گئی؟ الجواب، اس اعتراض کے دو حصے ہیں۔ پہلے ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ صحابہ نے یہ مسائل کیوں نہ حل کرا لیے۔ قرآن کریم نے مسئلہ خلافت بیان فرمایا، خلفاء کے اوصاف بھی بیان فرمایا، مگر خلیفہ کی تعین نہیں فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے متعلق کئی باتیں بطور پیشنگوئی بیان فرمائی، خلفاء کے اوصاف بیان فرمائے، مگر خلفاء کے نام نہیں گنوائے۔ اسی طرح آنے والے فتنوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دجالوں، کذابوں اور مدعیان نبوت کا ذکر فرمایا، مگر کسی کا نام نہیں لیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دنیا کی زندگی میں خلافت کا مسئلہ نہ حل فرمایا، نہ صحابہ نے اس کا حل دریافت کیا، نہ آنے والے فتنوں کا حل صاف صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ صحابہ نے دریافت کیا۔ اب فرمائیے کہ جو مسئلہ اس کی اہمیت کے باوجود حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے حل نہ کرایا، بعد وفات اس کے متعلق استفسار کیا معنی رکھتا ہے؟ اب اس کی حقیقت سمجھیں۔ عین حیات میں ان مسائل کے حل نہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ واقعات قبل از وقوع حل نہیں کیے جاتے۔ خلیفہ کا مقرر کرنا امت کا اپنا فرض ہے، تقاضائے امت، تقاضائے وقت کے مطابق فتنوں کا بند کرنا بھی ان کا اپنا فرض ہے۔ ہاں، حل کے طریقے خود اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ مسلمان اس امر کے مکلف ہیں کہ اپنے اختیار اور صلاحیتوں کو ان طریقوں کے مطابق کام ملائیں جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔ اس اعتراض کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ صحابہ سے اس قسم کے کشف کے واقعات منقول نہیں، تو اس کا جواب سنیے۔ نمبر 1، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ جب تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے چارپائی اٹھائی اور اس حجرہ کے دروازے پر رکھ دی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون تھے۔ لما حمل جنازتہ الی باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونودیا السلام علیک یا رسول اللہ ہذا ابو بکر بالباب فاذا الباب قد انفتح واذا بهاتف يهتف من القبر ادخل الحبیب الى الحبیب۔ ترجمہ، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھا کر قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے رکھا گیا اور آواز دی گئی، السلام علیک یا رسول اللہ، یہ ابو بکر دروازے پر ہے، اچانک دروازہ کھل گیا اور قبر کے اندر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے پاس لاؤ۔ ترجمہ ختم ہوا۔ فائدہ، جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر شیعہ کے جواب میں مکمل بحث رسالہ الفاروق میں آ چکی ہے۔ ایک درجن کتابوں کے حوالے سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دفن کیے گئے۔ اس وقت ہزاروں صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے یہ آواز سنی۔ نمبر 2، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ابن کثیر اور ابن حجر نے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک جوان مسجد نبوی میں رہتا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ چند روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، آپ نے اس کے باپ سے تعزیت کی اور اس کی قبر پر گئے۔ فذهب فصلى على قبره بمن معه ثم ناداه عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا فتا لمن خاف مقام ربه جنتان فاجابه الفتا من داخل القبر یا عمر اعطانیها ربی عز وجل فی الجنت مرتین۔ ترجمہ، بس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر گئے، ساتھیوں کے ہمراہ جنازہ پڑھا، پھر اس جوان کو مخاطب کر کے آیت ولمن خاف مقام ربه جنتان پڑھی تو جوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا، اے عمر، میرے رب نے مجھے جنت میں وہ نعمت دو بار عطا فرمائی۔ ترجمہ ختم ہوا۔ نمبر 3، حضرت سعید بن المسیب کا واقعہ گزر چکا ہے۔ آپ نے 3 دن تک مسلسل مسجد نبوی میں قیام رکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے اذان کی آواز سن کر نماز کا وقت پہچانتے اور نماز ادا کرتے رہے۔ نمبر 4، ایک ایسے شخص کا واقعہ بھی بیان ہو چکا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا، قحط سالی کی شکایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا، حضرت عمر کو پیغام پہنچایا۔ نمبر 5، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباء على قبره على قبر وهو لا يحسب انه قبر ف فیضان فی انسان یقرا سورہ تبارک الذی. ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے کسی صحابی نے قبر پر خیمہ لگایا، اسے قبر کا کوئی خیال نہ تھا، اچانک کیا دیکھتا ہے کہ انسان قبر میں سورہ تبارک الذی پڑھ رہا ہے. ترجمہ ختم ہوا. ان پانچ روایات کو غور سے پڑھیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، سیدنا المسید، ایک مرد اور کسی صحابی کے کلام بالارواح کے نمونے پیش کیے ہیں. صدیق اکبر کے واقعے میں تو سننے والے ہزاروں صحابی تھے جنہوں نے روح کی کلام ادخل الحبیب علی الحبیب سنی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جماعت تھی جنہوں نے اس جوان کا جواب سنا جس نے قبر کے اندر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر خطاب کیا اور جواب دیا. کیا اب بھی شبہ ہے کہ صحابہ کو کلام بالارواح نہیں ہوتی تھی؟ فصل: قصد رسول اور کشف قبور. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کے اولاد کے متعلق سوال کیا تو حضور نے فرمایا: ان شئت اسمعتک تضاغیہم فی النار. ترجمہ: اگر تو چاہتی ہے تو میں ان کی آوازیں دوزخ سے تمہیں سنا دیتا ہوں. اس مشکات میں حضرت زید بن ثابت کی روایت موجود ہے: فلولا ان تدافن لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ. ترجمہ: اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنا دیتا جو میں سنتا ہوں. ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تو دعائے نبوی سے بلا قصد کشف ہو جاتا، اور اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ صحابہ کرام دفن کرنا چھوڑ دیں تو دعائے نبوی سے ہر صحابی کو قصب کے بغیر کشف ہو جاتا. پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قصد رسول بھی سنت ہے. یہاں سے ثابت ہوا کہ حضور نے قصد تو فرمایا، پس اس سنت رسول کو زندہ کرنا عین اتباع سنت ہے. فصل: مدرسہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جامع علوم اور جامع کمالات تھی. آپ کی خدمت میں اکتساب فیض کے لیے مختلف طبائع، مختلف ذہنی صلاحیتوں اور مختلف عملی قوتوں کے لوگ حاضر ہوتے تھے. آپ کی صحبت میں معاش و معاد کے ہر شعبہ کے متعلق معلومات اور حقائق ملتے تھے، لیکن کسی فرد واحد میں نہ تو اتنی صلاحیت اور اہلیت کا ہونا ممکن تھا اور نہ ہی حکمت و مشیت الہی کا یہ تقاضا تھا کہ وہ تمام علوم اور وہ سارے کمالات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پائے جاتے تھے وہ کسی ایک فرد واحد کی ذات میں جمع ہو جائیں. اس لیے ہوا یہ کہ ہر شخص کی فطری صلاحیتوں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اسے حصہ ملا. کسی کو ایک علم سے طبع مناسبت تھی، اسے اسی علم میں مہارت حاصل ہوئی، دوسرے کو کسی دوسرے شعبہ علم میں کمال حاصل ہوا. اپنے اپنے ظرف کے مطابق کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ. کوئی مبلغ، کوئی مدرس، کوئی مفسر ہوا، تو کوئی محدث، کوئی فقیہ بنا، تو کوئی قاضی، کوئی اصولی، تو کوئی متکلم، کوئی محقق و مدقق ہوا، تو کوئی صاحب کشف و الہام، صوفی و عارف، کوئی سپاہی، کوئی جنرل، کوئی وزیر، وزیر سلطنت، کوئی صدر ریاست. غرض نہ تو تمام صحابہ مفسر و فقیہ تھے، نہ سارے کے سارے اصولی جنرل یا صدر ریاست، نہ تمام صحابہ نے کشف و الہام اور سلوک و تصوف میں یکساں مہارت حاصل کی. پھر حیرت ہے کہ لوگ یہ تو نہیں کہتے کہ تمام صحابہ مفسر اور محدث اور فقی کیوں نہیں تھے، مگر یہ بات بڑی بے تکلفی سے کہہ دیتے ہیں کہ سارے صحابہ صاحب کشف و الہام اور صوفی کیوں نہیں تھے. عین بسوخت عقل زہرت کی اینچی بلاجبی است. میری عقل جل جاتی ہے حیرت سے کہ یہ کیا بلاجبی ہے. دوسری اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ ہر شعبہ علم کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیتے تھے وہ بنیادی اور اصولی تعلیم ہوتی تھی. ان اصول و کلیات سے جزیات اور فرعیات کا استخراج علماء حق اور مجتہدین امت کے ذمہ رہنے دیا، اور سنت اللہ یہی ہے کہ انبیاء کلیات ہی بیان فرماتے ہیں، اور ان اصول و کلیات سے علمی و عملی مسائل اور ان کے حل تلاش کرنے کے ذرائع اور وسائل ڈھونڈ نکالنا بھی انہی لوگوں کے ذمہ تھا جو ان کلیات سے جزیات کا استخراج کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. تیسری بات جو ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں تمام علوم و فنون و اصولی اور اجمالی شکل میں تھے. ان کی تفصیل نہیں تھی، کسی فن کی مستقل طور پر تدوین بھی نہیں ہوئی تھی. فن تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، صرف و نحو، معانی وغیرہ کوئی فن بھی مدون نہیں ہوا تھا. جس طرح حالات کے تقاضوں کے مطابق دوسرے علوم و فنون اپنی تمام تفصیلات اور جزیات کے ساتھ مدون ہوتے رہے، اسی طرح تصوف و سلوک کی تدوین بھی رفتہ رفتہ عمل میں لائی گئی. اس مقام پر پھر وہی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ یہ اعتراض تو نہیں کرتے کہ صحابہ کے زمانے میں تفسیر، فقہ، صرف و نحو، اسماء و رجال جب مستقل فن کی حیثیت سے مدون نہیں تھے تو اب کیوں ہوئے؟ لیکن یہ اعتراض کرنے میں نہایت بے باک واقعہ ہوئے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں علم تصوف و سلوک کا وجود نہیں تھا تو اب یہ ایک مستقل شعبہ علم کی صورت میں کیوں عالم وجود میں آ گیا؟ بات یہ ہے کہ دوسرے علوم و فنون کے ماہرین کی طرح صوفیاء کرام نے شعبہ سلوک و احسان کے اصولوں کو بکھرا ہوا پایا، تو ان کو سمیٹا، ان اصولوں سے جزوی مسائل کا استخراج کیا، پھر اس کے حصول کے ذرائع اور وسائل تلاش کیے، اس طرح یہ فن بھی مدون ہو گیا۔ ہاں، ان وسائل کو کوئی محقق صوفی اصل مقصد ہرگز نہیں سمجھتا۔ جس طرح عوام میں سے چوٹی کے عالم و فاضل گنے چنے چند افراد ہوتے ہیں، اسی طرح ان علماء میں سے مختلف خاص علوم میں خصوصی مہارت رکھنے والے افراد کی تعداد اور بھی کم ہوتی ہے، اور یہ اصول ہر زمانے میں کار فرما رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہر صحابی کو اس کے مزاج اور استعداد کے مطابق حصہ ملتا تھا، چنانچہ وَمِن ثَمَّ كَانَ حُذَيْفَةَ صَاحِبُ السِّرِّ النَّبِيِّ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ حَتَّى خَصَّ بِمَعْرِفَةِ أَسْمَاءِ الْمُنَافِقِينَ وَبِكَثِيرٍ مِنَ الْأُمُورِ الْآتِيَةِ۔ ترجمہ: اسی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب اسرار تھے، جن اسرار کو ان کے بغیر کوئی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ منافقین کے ناموں کا علم رکھنے اور اکثر آنے والے واقعات کا علم رکھنے میں وہ مخصوص تھے، دوسرے صحابہ کو اس کا علم نہ تھا۔ ترجمہ ختم ہوا۔ دیکھا، حضرت حذیفہ کو کشف الہام اور علم اسرار سے وہ حصہ وافر ملا جو اور کسی صحابی کو نہیں ملا تھا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ سب صحابیوں کو صاحب السر کیوں نہیں بنایا گیا، تو یہ براہ راست حکمت و مشیت الہی پر اعتراض ہے۔ چوتھی اصولی بات یہ ہے کہ تصوف احسان دین کا اہم شعبہ ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازم ہی، اور کشف و الہام کا ہونا تصوف کے لوازمات سے ہے۔ اس لیے دین کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ دین کے اہم جزو تصوف احسان کو تسلیم کرنا پڑے گا، اسے تسلیم کیا تو کشف و الہام کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہے، بشرطے کہ شیخ کامل ہو اور طالب صادق ہو۔ انبیاء علیہ السلام کے کمالات وہبی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ہم نشینوں کو ان کی صحبت کے فیض سے وہبی طور پر بلا قصد حاصل ہو جاتے ہیں، اور وہاں بھی خلوص نیت شرط ہے، ورنہ انسان عبداللہ بن ابی ہی رہتا ہے۔ اور اولیاء اللہ کے کمالات قصدی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ہم نشینوں کو ان کی صحبت کے فیض سے محنت و مجاہدہ کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ صوفیاء کرام مسئلہ کلام بالارواح میں سنت نبی اور سنت صحابہ کے صحیح متبع ہیں۔ صوفیاء نے اس کے حصول کے لیے جو وسائل اور ذرائع اختیار کیے ہیں وہ نئے صحیح لیکن ہیں وسائل، اور چونکہ ان کا مقصد محمود تھا لہذا ذرائع بھی محمود ہوئے، کیونکہ ذرائع حکم مقاصد میں ہوتے ہیں، اور اولیاء کرام کا تمام تر سرمایہ اللہ اور رسول کی محبت ہے، اور زیارت رسول دراصل محبت رسول ہی کا ثمرہ ہے، تو ان محبان رسول کو زیارت رسول نہ ہو تو اور کسے ہو؟ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ لیکن اکثر منہم اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتاق الذی رؤیته بحیث یؤثرها علی اہلہ وولدہ ومالہ ووالدہ ویبذل نفسہ فی الامور الخطیرہ ویجد مخبر ذلك من نفسه وجدانا لا ترده فيه وقد شوهد من هذا لجنس من يؤثر زيارة الرؤية مواد وآثاره على جميع ما ذكرنا لما ذكر في قلوبهم وقر في قلوبهم من محبته غير أن ذلك السريع الزوال يتوالي الغفلة۔ ترجمہ: ان میں ایسے لوگ اکثر پائے جاتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو زیارت رسول کے مشتاق ہو جاتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال، ماں باپ اور مال و اسباب کو چھوڑ کر زیارت رسول کے لیے چل کھڑے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو سخت خطرے کے مقام میں ڈال دیتے ہیں کہ کسی طرح زیارت ہو جائے، اور اس کا خبر دینے والا اس کی ذات سے وجدان صحیح ہے، اور مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اس قسم کے آدمی زیارت رسول، قبر رسول اور ان نشانات کی زیارت جہاں حضور بیٹھے ہیں یا کھڑے ہوئے اپنے جان و مال اور اہل و عیال سے مقدم سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی دل کی گہرائیوں میں محبت رسول پیوست ہو چکی ہے۔ ہاں، غفلت کے طاری ہونے سے یہ حالت جلد زائل ہو جاتی ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ فائدہ: زیارت قبر رسول محبت رسول میں داخل ہے، ان مقاموں کا دیکھنا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھے محبت رسول میں داخل ہے۔ جب قبر رسول کی مٹی کی زیارت محبت میں داخل ہے تو عین رسول اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی زیارت کرنے کی شان کیا ہو گئی؟ مگر یہ دولت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اتباع سنت رسول کا جذبہ درجہ کمال تک پہنچ جائے، کیونکہ محبت رسول کی انتہا اتباع سنت رسول ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ ہاں یہ محبت اس وقت زائل ہو جاتی ہے جب قلب پر غفلت کے پردے پڑ جائیں۔ صوفیہ نے اس غفلت کو دور کرنے کا طریقہ سکھایا، وہ وسائل اور ذرائع بتائے جنہیں اختیار کر کے غفلت کو دور کیا جا سکتا ہے، محبت کو جلا دی جا سکتی ہے۔ پھر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاضری، زیارت اور کلام کا شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ کا فضل شامل حال ہو تو اس مقام پر پہنچ کر یہ محبت کا رشتہ دائمی ہو جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے میں یہی طریقہ چلا آتا ہے۔ ہمارا کہنا تو یہی ہے کہ اگر زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہونا، دربار نبوی میں حاضر ہونا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا معاذ اللہ گناہ ہے، تو اس کے حصول کے لیے صوفیہ نے جو ذریعہ اختیار کیا وہ بھی گناہ ہوگا، اور اگر یہ گناہ نہیں بلکہ ایمان اور کمال ایمان ہے تو اس ذریعے کو اختیار کرنا بھی دلیل ایمان ہے۔ فصل، دور صحابہ کے بعد کشف الہام میں اضافہ کیوں ہو گیا؟ اس موقع پر ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے۔ یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے کہ کرامات و انکشافات کا اظہار ان اولیاء کرام سے زیادہ ہوا جو صحابہ کا دور ختم ہونے کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا تعلق عوام کے قوت و ضعف ایمانی کے ساتھ ہے۔ ایمان قوی ہو تو کشف کرامات کے صدور اور اظہار کی چندان ضرورت نہیں۔ ایمان میں ضعف آ گیا تو ایسے امور کی ضرورت زیادہ پیش آئی جو خرق عادت کی قبیل سے ہوں۔ دور صحابہ میں ان حضرات کے ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت کی وجہ سے نہایت قوی تھے، انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہ تھی۔ بعد میں ایمان کمزور ہو گئے تو اولیاء کرام سے ان اسناد کا مطالبہ ہونے لگا۔ یہ خیال رہے کہ خرق عادت امور نہ شرط ولایت ہیں نہ جزء ولایت ہیں، ہاں دلائل و علامات ولایت کی حیثیت سے بطور سند عطا کیے جاتے ہیں۔ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ کشف الہام نائب وحی اور خلفاء ہیں۔ دور صحابہ میں جب خود وہی موجود تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات آفتاب عالم تاب کی طرح برابر ضیاپاشی کر رہی تھی، تو نائب وحی کی ضرورت کیا تھی؟ اور سورج کے مقابلے میں ان چاند ستاروں اور چراغوں قندیلوں کی کیا ضرورت تھی؟ قاعدہ ہے کہ آفتاب کے غروب ہونے کے بعد روشنی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، مگر فوری طور پر تاریکی نہیں چھا جاتی بلکہ آہستہ آہستہ روشنی کم ہوتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ تاریکی بڑھتی اور پھیلتی جاتی ہے۔ یہی صورت صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کے معاملے میں پیش آئی۔ صوفیہ کرام نے بعد کی تاریکیوں میں روشنی پھیلانے کا اہتمام جاری رکھا۔ ان کے فیض سے کہیں کوئی چراغ روشن ہوا، کہیں شمع، کہیں کوئی ستارہ ابھرا، کہیں کوئی چاند نکلا، بہرحال ان کے دم قدم سے روشنی خواہ کسی درجے کی صحیح موجود رہی۔ بہرحال ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ کشف الہام کی کمی بیشی قوت و ضعف ایمان کے تناسب سے ہوتی ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ دور صحابہ کے بعد ہی کشف کرامات کا اظہار اصولاً زیادہ ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہی ہوا۔ اس موضوع پر اگر تفصیلی معلومات درکار ہوں تو ہم مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ کی شواہد النبوہ صفحہ 147 اور فتاوی حدیثیہ صفحہ 261 کے مطالعہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ قرات سلسلہ مشائخ کی کوئی سند نہیں بلکہ یہ شرک ہے۔ الجواب، قال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسألک حبک وحب من یحبک، وقد ورد فی السنت ذکر للاسباب التي يتسبب بها العباد الى محبت اللہ تعالی سبحانہ وسألہ حب من یحبہ فانہ لا یحب اللہ عز وجل الا المخلصون من عباده فحبهم طاعة من الطاعات وقربه من القربات لان من احب شیئا اکثر ذکره وداوم علیہ۔ ترجمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی میں تجھ سے تیری محبت کی درخواست کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کی درخواست کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ان اسباب کا ذکر آیا جن کو اختیار کر کے انسان محبت الہی تک پہنچتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی محبت کی درخواست کی جن سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تو وہی ہیں جو مخلص ہوں، بس ان کی محبت طاعت الہی بھی ہے اور قرب الہی بھی، کیونکہ جو شخص کسی چیز کو محبوب جانتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اور اس پر مداومت کرتا ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ فائدہ، قرآن مجید کے آیت مذکورہ بالا اور حدیث نبوی سے تین امور ثابت ہوئے۔
نمبر ایک، ذکر الہی کے لیے اسباب کا اختیار کرنا اور ان اسباب کا ذکر الہی میں داخل ہونا. نمبر دو، اولیاء اللہ کی محبت اور ان کا ذکر طاعت الہی اور قرب الہی میں داخل ہے. نمبر تین، جس چیز کو انسان محبوب سمجھتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، بس سلاسل اولیاء اللہ کی مشروعیت بھی ثابت ہو گئی، یعنی شجرہ مبارک جس میں ان مشائخ کے نام ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے اس شخص نے، اس مرید نے فیض حاصل کیا، تو یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اور ان اللہ کے محبوب بندوں کے ناموں کا ذکر بھی گویا قرب و طاعت اور ثواب کا کام ہوا.
علم حدیث کی تعلیم میں متن حدیث سے پہلے جو سند پڑھی جاتی ہے اس کا پڑھنا ثواب ہے، کیونکہ حدیث نبی کو نبی کریم تک پہنچانے کا واحد سبب یہی سند ہے. اگر سند نہ ہو تو متن حدیث بیکار ہو جائے، کیونکہ سچ جھوٹ کی تمیز ناممکن ہو جائے. جو عظمت و اہمیت فن حدیث میں سند حدیث کی ہے، وہی حیثیت تصوف سلوک میں سلاسل اور شجرہ مشائخ کے پڑھنے کی ہے. تصوف جسے حدیث جبریل میں احسان سے تعبیر کیا گیا اور جو خلاصہ دین اور ثمرہ عبادت ہے، وہ بذریعہ سلاسل سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے. یعنی حدیث کی کتابوں میں حدیث لکھی ہوتی ہے تو راوی کہتا ہے کہ سمعت عن فلان 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 فلان، مجھے فلاں نے بتایا، فلاں نے فلاں، فلاں نے فلاں کو بتایا، اس طرح حضور تک اس نام پڑھے جاتے ہیں حدیث کے متن سے پہلے. ان ناموں کو سند حدیث کہتے ہیں، اور ان سند حدیث کے ناموں کا پڑھنا فرمایا کہ ثواب ہے. تو اگر ان کا پڑھنا ثواب ہے جو حدیث تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے اور سچ اور جھوٹ میں تمیز کا ذریعہ ہے، تو اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے جن لوگوں نے اللہ کی محبت سکھائی ان کے ناموں میں بھی لا محالہ ثواب ہے.
جب سلسلہ کو اپنے شیخ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا تو اس کے صدق و کذب کا فیصلہ کیا جا سکے گا. جس طرح محدثین کرام حدیث کے صحیح و غلط ہونے کا فیصلہ دینے سے پہلے سلسلہ روات کی خوب جانچ پڑتال کر لیتے ہیں. تاریخ حدیث میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ جب نشاپور تشریف لے گئے تو حافظ حدیث امام ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم توسی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر ہو کر درخواست کی کہ ایک حدیث اپنے آبا و اجداد کے سلسلے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پڑھیں. آپ نے پڑھی اور 20,000 کے قریب حاضرین نے اسے قلم بند کیا. اس کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولو قرأ هذا الاسناد على مجنون لافاق من جنونه، یعنی اگر یہ سند مسلسل کسی پاگل پر پڑھی جائے تو اس کا جنون جاتا رہے گا. یعنی اس کی برکت سے. تنبیہ، سلسلہ مشائخ میں اولیاء اللہ کے نام اس نیت سے پڑھنا کہ ان کے ذریعے ہمیں قرب الہی نصیب ہو، اور یہ لوگ محبت الہی پیدا کرنے اور سنت نبی کے اتباع کرنے میں سبب اور وسیلہ ہیں، کار ثواب ہے. اور اگر کوئی شخص ان حضرات کو مؤثر، مختار، متصرف، حاضر ناظر سمجھ کر شجرہ پڑھے تو اس نے اپنا دین برباد کیا اور اپنی عاقبت خراب کی. نمبر 8، کہا جاتا ہے کہ تصوف تواتر سے ثابت ہے. جب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت علی سے ثابت ہی نہیں تو تواتر کیسے ثابت ہوا؟ الجواب، صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم تو سب کے سب لقاء پر متفق ہیں. سید احمد قشاشی رحمۃ اللہ علیہ نے العقد الفرید فی سلاسل اہل التوحید میں طویل بحث کر کے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ثابت کی ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لقاء پر صوفیہ کا اجماع بتایا ہے. والحسن البصری ينسب الى سيدنا علي عند اهل السلوك قاطبه وان كان اهل الحديث لا يثبتون ذلك. ترجمہ، اہل سلوک کے نزدیک امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت مکمل طور پر حضرت علی سے ثابت ہے، اگرچہ اہل حدیث ثابت نہیں کرتے. ترجمہ ختم ہوا. فائدہ، اہل سلوک اور اہل حدیث کے فیصلوں میں فرق اتنا ہے کہ اہل سلوک کے ہاں تو لقاء کا ثبوت قاطبتن ہے، یعنی اجماع ہے، مگر اہل حدیث کے ہاں عدم ثبوت قاطبتن نہیں، کیونکہ ثبوت بھی موجود ہے. اہل حدیث کے نزدیک ملاقات اور رؤیت بالاتفاق ثابت ہے. ہاں، صحبت طویلہ کے لیے بالاتفاق نفی ہے. اگر فیض کے لیے صحبت طویلہ کو شرط قرار دیا جائے تو پھر بھی فیض باطنی بالواسطہ تو ممکن ہے، محال نہیں. ہاں، فیض باطنی بلا واسطہ کی نفی ہوگی، مگر بالواسطہ کی نفی کہاں لازم آئی؟ اسی طرح سے سماع حدیث اور روایت حدیث میں بھی اختلاف ہے، مگر راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ سماع ثابت ہے. اب رہا یہ سوال کہ اگر قسم فیض بالواسطہ کا اصول تسلیم کر لیا جائے تو وہ واسطہ کون سا ہے؟ جواب یہ ہے کہ حضرت علی سے ملنے والے ہزاروں صحابی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تھے. کسی سے فیض حاصل کر لیا ہو یہ کوئی ظاہری چیز تو ہے نہیں کہ ظاہری چیز کی نفی سے باطنی فیض کی نفی ہو جائے، کیونکہ عدم علم اور عدم وجدان سے عدم معلوم اور عدم وجود لازم نہیں آتا. جب روایت اور ملاقات بالاتفاق محدثین سے بھی ثابت ہے اور سماع حدیث بھی راجح ہے، تو اس امر میں کون سی چیز مانے ہے کہ کسب فیض کی ابتدا حضرت علی سے کی ہو، پھر بالواسطہ ترقی کرتے چلے گئے ہوں. فصل: اسماء اور رجال سے شواہد، ملاقات اور سماع. قال ابن سعد: ولد سنتین بقایا من خلافت عمر ونشأ بوادی القراء وكان فصیحا ورعا علیا. ترجمہ: خلافت فاروقی کے 2 سال باقی تھے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، وادی القرا میں پرورش پائی، بڑے فصیح تھے، حضرت علی سے ملاقات کی. نمبر 2، روایت حدیث: رویا عن ابی بن کعب و سعد بن عبادہ و عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم لم یدرکہم، وعن ثوبان و عمار بن یاسر و ابی حریرہ و عثمان بن ابی ابی العاص و معقل بن یسار ولم یسمع منہم، وعن عثمان و علی. ترجمہ: امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب، سعد بن عبادہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی، مگر ملاقات نہیں ہوئی، اور ثوبان، عمار بن یاسر اور عثمان بن ابی العاص اور معقل بن یسار سے روایت کی، مگر حدیث نہیں سنی، اور عثمان اور علی سے روایت کی. ترجمہ ختم ہوا. نمبر 3، سئل ابو ذرہ تھا هل سمع الحسن احد من البدریین قال رآہم رؤیتا رآ عثمان و علیا وقیل سمع عنہما حدیثا قال لا رآ بالمدینة وخرج علی الى الکوفة والبصرة ولم بلغه الحسن بعد ذلك وقال الحسن رأيت الزبير يبايع عليا وقال علي بن المديني لم ير عليا الا اذا كان بالمدينة. ترجمہ: امام ابو ذرہ سے پوچھا گیا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بدری صحابی سے کوئی حدیث سنی تھی؟ کہا: اصحاب بدر کو دیکھا تو تھا، مگر ان سے حدیث نہیں سنی تھی، اور حضرت عثمان اور حضرت علی کو دیکھا ہے، مگر ان سے حدیث نہیں سنی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں دیکھا تھا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ اور بصرہ چلے گئے، اور امام حسن بصری کی ملاقات ان سے نہ ہوئی. امام حسن بصری نے کہا کہ میں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی سے بیعت کرتے دیکھا تھا، اور علی المدینی نے کہا کہ امام نے حضرت علی کو مدینہ میں دیکھا تھا. ترجمہ ختم ہوا. فائدہ: نمبر 1، ملاقات اور رویت بالاتفاق ثابت ہوئی. نمبر 2، سما میں اختلاف ہے. نمبر 3، راجح سما، مرجو عدم سما. کیونکہ ملاقات ہوئی تو سما یقیناً ہوگا، کوئی بات تو سنی ہوگی. نمبر 4، تہذیب الکمال کے حاشیے پر یہ روایت موجود ہے: عن یونس بن عبید سألت الحسن قلت ابا سعید انک تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانک لم تدرکہ قال یا ابن اخی لقد سألتنی من شیء ما سألنی عنہ احد قبلک ولولا منزلتک منی ما اخبرتک انی فی زمان کما ترا وکان فی زمان الحجاج کل شیء سمعتنی اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو عن علی بن ابی طالب غیر عنی فی زمان لا استطیع ان اذکر علیا. ترجمہ: یونس بن عبید نے کہا کہ میں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ آپ نے حضور کو نہیں دیکھا. امام نے کہا: میرے بھتیجے، تو نے مجھ سے ایسی بات پوچھی جو تجھ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی، اگر میرے دل میں تیری عزت نہ ہوتی تو میں تمہیں ہرگز نہ بتاتا. سنو، میں ایسے دور میں ہوں، آپ حجاج کے دور میں تھے، کہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے جو حدیث تو مجھ سے اس طرح بیان کرتے ہوئے سنے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ حدیث علی بن ابی طالب کی روایت ہوگی. بات صرف اتنی ہے کہ میں ایسے دور میں ہوں کہ برملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے کی ہمت نہیں پاتا. ترجمہ ختم ہوا. فائدہ: یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ دلیل مثبت دلیل نافی پر مقدم ہوتی ہے، لہذا یہاں سماع اور رویت کی روایات عدم سماع اور عدم رویت کی روایات پر مقدم ہوں گی. نمبر 2، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 2 سال خلافت فاروقی میں، پھر 12 سال خلافت عثمانی میں، پھر ابتدائے خلافت علوی تک مدینے میں رہے، اس لیے کسی صحابی یا بدری صحابی حضرت علی سے کوئی حدیث نہ سننا خلاف قیاس و عقل ہے، لہذا ملاقات سے سماع اور روایت بھی یقینی ہے، گو دوسرا احتمال بھی ہے مگر خلاف عقل ہے، اس لیے مرجوح ہے. علامہ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انکرہ جماعت ابن الحفاظ امام حسن بصری عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمسک بهذا باب المتاخرین واثبته جماعۃ وهو الراجح عندي لوجوه وقد رجحه ايضا الحافظ حیاء الدین المقدسی فی مختارات فی المختارات فانه قال الحسن بن الحسن البصری عن علی الوجه الاول ان العلماء ذکروا فی اصول وجوه الترجیح ان المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. الثاني أن الحسن ولد للسنتين يبقيان من خلافة عمر باتفاق، وكانت أمه خيرة مولاة أم سلمة، فكانت أم سلمة تخرجه إلى الصحابة يباركون عليه وأخرجته إلى عمر فدعا اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. قال الحافظ جمال الدين العزي في التهذيب أنه اے الحسن حضر يوم الدار وله 14 سنة ومن المعلوم انه من حين بلغ 7 سنين امر بالصلاة فكان يحضر الجماعة ويصلي خلف عثمان الى ان قتل عثمان وعلي اذ ذاك بالمدينة فانه لم يخرج منها الى الكوفة الا بعد قتل عثمان رضي الله عنه فكيف استنكروا سماعه منه وهو كل يوم يجتمع به في المسجد 5 مرات من حين إلى أن بلغ 14 سنة وزيادة على ذلك أن عليا كان يزور أمهات المؤمنين ومنهن أم سلمة والحسن في بيتها هو وأمه. ترجمہ: حفاظ حدیث کے ایک جماعت نے حضرت علی سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سماع کا انکار کیا ہے اور بعض متاخرین نے اسی انکار سے استدلال کیا ہے اور دوسری جماعت نے سماع کا اثبات کیا ہے اور میرے نزدیک یہی راجح مذہب ہے. اس کی کئی وجوہ ہیں. حافظ حیاء الدین مقدسی نے مختارات میں اسی کو ترجیح دی ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. وجہ اول: علماء اصول نے وجوہ ترجیح کے بارے میں فرمایا ہے کہ دلیل مثبت دلیل نافی پر مقدم ہوتی ہے کیونکہ اس سے زیادہ علم ہوتا ہے. وجہ ثانی: حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پیدا ہوئے جب خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال باقی تھے اور ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی تھی اور ام سلمہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کو دعائے برکت کے لیے صحابہ کے پاس بھیجتی تھی. ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس بھیجا، آپ نے ان کے حق میں دعا کی کہ الہی اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے ہاں اسے محبوب بنا. حافظ جمال الدین عزی نے تہذیب میں کہا ہے کہ امام حسن محاصرہ عثمان کے دن 14 سال کے تھے اور یہ مسلم ہے کہ جب وہ 7 سال کے ہوئے تو انہیں نماز کا حکم دیا گیا اور امام حسن جماعت میں حاضر ہوتے تھے، حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور حضرت علی کے پیچھے بھی نماز پڑھتے رہے جب تک وہ مدینے میں رہے، اور شہادت عثمان کے بعد ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ چلے گئے. پھر حضرت علی سے امام کے سماع کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے حالانکہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتے تھے. یہ معمول سن تمیز یعنی 14 سال کی عمر تک رہا. مزید یہ کہ حضرت علی امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور ان میں سے ایک ام سلمہ تھی، اور حضرت ام سلمہ کے ہاں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ماں اپنی والدہ کے رہتے تھے. فصل: دلائل نقلی. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے چند حدیث نقل کی ہیں جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی سے روایت کی ہیں. نمبر 1: حدثنا یونس عن الحسن عن علی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلام عن 3. نمبر 2: عن قتادہ عن الحسن عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم. نمبر 3: حدثنا العوف عن الحسن عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي قد جعلنا اليك هذه 7 بين للناس دار قطني. نمبر 4: عن الحسن عن علي رضي الله تعالى عنه قال الخلية والبرية والبتة والبين والحرام 3 لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره دار قطني. نمبر 5: عن الحسن قال قال علي ان وسع الله عليكم فاجعلوه صاعا من بر وغيره يعني زكاة الفطر دار قطني. نمبر 6: عن الحسن عن علي قال ليس في مس الذكر وضوء. نمبر 7: عن الحسن عن علي رضي الله تعالى عنه قال طوبى لكل عبد عرف الناس ولم يعرفه الناس. الحلیہ. نمبر 8 عن الحسن عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کفنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قمیص ابیض و ثوب حبرۃ. نمبر 9 قال الحافظ ابن حجر ووقع فی مسند ابی اعلی یقول اے الحسن سمعت علی یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی مثل المطر. نمبر 10 عن الحسن قال شهدت عليا بالمدينة وسمع صوتا فقال ما هذا قال قتل عثمان قال اللهم أشهد أني لم أرض به. ان سب میں عن الحسن عن علي یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات بیان کی 10 روایات. ان 10 حدیثوں سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت علی سے ملاقات ثابت ہوئی. تلک عشرۃ کاملہ یہ ٹوٹل 10 ہوئی. وقال بزرا کان الحسن البصری یوم بویع علی علی ابن 14 سنتن لرعا علی بالمدینة قلت فی هذا وفی هذا القدر کفایت ویحمل قول النافی علی ما بعد خروج علی من المدینة. ترجمہ امام بزرا نے کہا جس روز حضرت علی کے بیعت خلافت ہوئی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 14 سال کی عمر کے تھے اور انہوں نے حضرت علی کو مدینے میں دیکھا. علامہ سیوطی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سماع روایت حدیث اور ملاقات کی شہادت کے لیے یہ 10 حدیثیں کافی ہیں. اور وہ قول جو عدم لقاء یعنی عدم ملاقات اور عدم روایت پر دلالت کرتا ہے اس کا اطلاق اس دور پر ہوگا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ چلے گئے. ترجمہ ختم ہوا. نمبر 9 بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشائخ کی قبروں پر یا دوسری قبروں پر جا کر ان کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا یا بیٹھنا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ممنوع ہے. الجواب اس اعتراض کے 2 حصے ہیں. اول یہ کہ قبر کے پاس جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ممنوع ہے. دوسرا یہ کہ قبر کی طرف منہ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ممنوع ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ رہے ہیں کہ دعا کرنے کے خاص آداب ہیں اور ان آداب کا لحاظ رکھنا اتباع سنت میں داخل ہے. قال النووی قال العلماء السنة في كل دعاء لدفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه للسماء وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه للسماء. فتح الباري. ترجمہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علماء نے کہا ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ دعا جو دفع بلا کے لیے ہو اس میں ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہو اور وہ دعا جو کسی چیز کی طلب و حصول کے لیے ہو اس میں ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں. ترجمہ ختم ہوا. اور علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وبسط یدیہ ورفعہما حظ من قبیہ اقول یدل علی ذلک ما وقع منه صلی اللہ علیہ وسلم من رفع یدیہ فی نحو 30 موضعا فی ادیاتہ المتنوعہ. ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر پھیلانا میں کہتا ہوں کہ اس امر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 30 حدیث دلیل ہیں جو مختلف قسم کی دعا کرنے کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. ترجمہ ختم ہوا. عن سلمان رحمہ اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفراً خائبتین. رواہ الحاکم وقال صحیحم علی شرط الشیخین. حضرت سلمان فارسی رضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا حیادار اور سخی ہے. جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اس سے سوال کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دینے میں اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے. ترجمہ ختم ہوا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رحیم کریم یستحی من عبده ان یرفع الیہ یدیہ ثم لا یسمع فیہما خیرا. ترجمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. اسے حیا آتی ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو وہ ان میں کوئی چیز نہ ڈالے. عن مالک بن بشار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألتم اللہ فاسألوه ببطون اکفکم واذا تسألوه بظہورها. مالک بن بشار فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ سے کچھ مانگو تو ہاتھوں کو اس طرح اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں، ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف نہ ہو. تحفۃ الذاکرین صفحہ نمبر 42. فوائد ان روایات سے ثابت ہوا نمبر ایک دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. نمبر دو دفع بلا کے لیے دعا کرتے وقت ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہونا اور طلب و حصول شائع کے لیے دعا کرتے وقت ہتھیلیاں آسمان کی طرف کرنا بے اتفاق علماء مسنون ہے. رہا یہ سوال کہ دعا کے وقت ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں تو اس کا جواب متکلمین کی زبانی سنیے. قال قیل فما بال الایدی ترفع الی السماء وهی جهة العلو اجیب بان السماء قبلۃ الدعاء تستقبل بالایدی کما ان البیت قبلته قبلۃ الصلاۃ تستقبل بالصدر والوجه. مسامرہ صفحہ نمبر 30. ترجمہ: اگر کہا جائے کہ دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں حالانکہ یہ جہت بلندی کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے گویا جہت ثابت ہوتی ہے، تو جواب یہ ہے کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے، اس قبلے کی طرف ہاتھوں کا رخ کیا جاتا ہے. جیسے کعبہ نماز کا قبلہ ہے اس لیے نماز میں چہرہ اور سینے کا رخ اس طرف ہوتا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَكَذَلِكَ السَّمَاءُ قِبْلَةُ الدُّعَاءِ كَمَا إِنَّ الْبَيْتَ قِبْلَةُ الصَّلَاةِ والمعبود بالصلاة والمقصود بالدعاء منزه عن الحلول في البيت والسماء. الاقتصاد في الاعتقاد صفحہ نمبر 23. ترجمہ: اسی طرح آسمان قبلہ ہے دعا کا جیسے کعبہ قبلہ ہے نماز کا، اور نماز میں جو معبود ہے اور دعا میں جو مقصود ہے وہ اس بات سے پاک ہے کہ کعبہ یا آسمان میں حلول کرے. ترجمہ ختم ہوا. فائدہ: معلوم ہوا کہ جس طرح کعبہ کی طرف رخ کے بغیر نماز ادا کی جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی اور نہ ہی قبول ہوتی ہے، اسی طرح جسے مانگتے وقت گدایانہ صورت بنانا پسند نہ ہو وہ لینے کے لیے کیوں لپکے. نمبر دو، یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اگر قبر کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کی جائے تو مقبول نہیں، اگر دعا مقبول نہیں تو میت کو ثواب کس چیز کا پہنچے گا، گویا قبر کے پاس جا کر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا ایک بیکار فعل ہوا. پس ثابت ہوا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اس میں قبر اور غیر قبر کی قید نہیں. قبر کے پاس جا کر دعا کرنے کے سلسلے میں حضور کی سنت فعلی ملاحظہ ہو. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم انطلقت علی اسره حتی جاء البقیع فقام فاطال القیام ثم رفع یدیہ ثلاث مرات ثم انحرف. قال النووی فیہ استحباب اطالت الدعاء وتقريره ورفع اليدين فيه ان دعاء القائم اكمل من دعاء الجالس في القبور. مسلم جلد اول صفحہ نمبر 31. ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جنت البقیع میں گئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی، حتیٰ کہ آپ جنت البقیع میں پہنچے، دیر تک کھڑے رہے، پھر ہاتھ اٹھا کر تین بار دعا مانگے، پھر واپس چلے آئے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ استحباب دعا طویل، تکرار دعا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا بیٹھ کر دعا کرنے کے نسبت زیادہ مکمل ہے. امام نووی کا کلام ختم ہوا. منکرین دعا علی القبر نے دعا کرتے وقت قبر کی طرف پشت کرنے کا نظریہ جو پیش کیا ہے اسے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے اپنے دعویٰ کو تقویت پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس کی حقیقت ملاحظہ ہو. یہ درست ہے کہ علامہ کرمانی اور ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خیال کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ان دونوں کی رائے کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب قرار دیا جائے جبکہ امام صاحب کا اپنا قول اس کے برعکس موجود ہے. وہ ہذا عن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال من السنة أن تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك ثم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. مسند إمام أعظم صفحة نمبر 27. ترجمہ: امام حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ تم حضور کی قبر مبارک پر قبلہ کی طرف سے آؤ، پشت قبلہ کی طرف اور منہ مزار کی طرف ہو، پھر کہو السلام علیک الی آخرہ. وقال بعضهم رأیت انس بن مالک اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوقعہ فرفع یدیہ حتی ظننت انہ افتتح الصلاۃ. ترجمہ: بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مزار پر جاتے تھے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ مجھے خیال ہوتا تھا کہ شاید آپ نے نماز شروع کر دی ہے. قال مالک فی روایت ابن وہب اذا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودعا یقف وجہہ الی القبر لا الی القبلۃ. شفا فی حقوق المصطفیٰ صفحہ نمبر 235.
ترجمہ.
امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابن وہب سے بیان کیا ہے کہ ابن وہب جب حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتے تو منہ قبر مبارک کی طرف ہوتا اور پشت قبلہ کی طرف کر کے دعا مانگتے تھے. فائدہ: ان روایات سے ثابت ہوا کہ امام حنیفہ کا مذہب اور جلیل القدر صحابہ کا عمل یہی ہے کہ قبر کے پاس جاؤ تو منہ قبر کی طرف اور پشت قبلے کی طرف ہو اور اس حالت میں دعا مانگو. آخر میں علامہ شوکانی کا فیصلہ ملاحظہ ہو.
وجرب استجاب الدعاء عند قبور الصالحین بشروط معروفة.
صفحہ نمبر 171. ترجمہ: تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ اولیاء اللہ کی قبروں کے پاس جا کر شرائط معروفہ کے ساتھ دعا کی جائے تو جلد قبول ہوتی ہے. غرض قبر کی طرف منہ کر کے کھڑے یا بیٹھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسنون ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے. یہ خیال رہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے قبر سے نہیں.